है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में,
गौसे आज़म जिलानी पीरे पीरा जिलानी मीरे मीरा जिलानी, गौसे आज़म मीरा
गदाए गौसे आज़म
मीरा
गदाए गौसे आज़म
मीरा
गदाए गौसे आज़म
मीरा
गदाए गौसे आज़म
जिलानी।
क्या नाम है आप?
محمد رفیق اتاری،
اسامہ اتاری،
عبید قریشی،
محمد عمران اتاری،
محمد نوید اتاری،
احمد رضا اتاری،
محمد صادق اتاری،
حافظ محمد ثناء اللہ،
غلام مصطفیٰ اتاری،
محمد سجاد اتاری،
محمد انور رضا اتاری،
احتشام علی اتاری،
محمد وسیم اتاری۔
کہاں سے حاضر؟
دینت الاولیاء ملتان شریف،
تحصیل ڈسکر،
دارالسلام ٹوبر،
میرپور خاص،
لالا موسیٰ، ضلع گجرات،
سرجانی ڈاؤن،
تحصیل بیرا،
ڈیرکی سے،
سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکر،
مرکز اولیاء لاہور،
بجوات علاقہ سیالکوٹ،
پنجاب ملتان۔
یہاں آنے سے کیا کہتے ہیں بڑوں کا ادب، حقیقی معنوں میں جو دین ہے اس کی کیا کہتے ہیں آگاہی ملتی ہے، اصل معنی میں پتا چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے۔
الحمدللہ سر، مدنی مذاکرے میں بہت سارا علم دین سکھایا جاتا ہے،
روحانیت کو طاقت دینے کے لیے اور جو آپ کے اخلاق سے کردار سے فیض یاب ہونے کے لیے آئے۔
فضان مدینہ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ جب بھی دیکھیں دین مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی درس و بیان کا سلسلہ ہے تو ماشاءاللہ کبھی حلقے لگے ہوئے ہیں۔
اولیاء کرام کی جو تعظیم اور ان کی تکریم کے حوالے سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔
مدنی مذاکروں کی بہاریں اور الحمدللہ پیر صاحب اتنا نوازتے ہیں یہاں، یقین کریں ایک روحانیت کا سلسلہ ہے۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم علی کی وہ بابرکت ذات ہے کہ یہاں پر ظاہر بھی ملتا ہے اور باطن بھی ملتا ہے۔
میں تو کہوں گا کہ زندگی کی جتنے بھی مختلف ہائے زندگی ہیں سب سے تعلق رکھنے والے کو یہ یہاں معلومات ملتی ہے۔ یہ تو بہت ہی ایک پیارا طریقہ چل رہا ہے کہ الحمدللہ غوث پاک کے نعرے، منقبت، یوں غوث پاک کی شان میں کچھ نہ کچھ پیر صاحب فرما رہے ہوتے ہیں۔
میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ اللہ کے ولی جو ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، یہ مدد فرماتے ہیں۔
الحمدللہ میرے اہل سنت نے باقاعدگی ساتھ پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کا جذبہ دیا۔
دن مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم علی سے سوال ہوا کہ دعا کیسے قبول ہوگی، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم علی نے جواب دیا دعا قبول ہی قبول ہے۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم علی سے مدد کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے بڑے جو ہے وہ مدلل جواب دیے، الحمدللہ اس سے بہت سیکھنے کو ملا۔
ایجوکیشن سے تعلق ہو، ہیلتھ سے ہو، بزنس سے ہو، کسی بھی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہو، یہ سننے چاہیے اس کو، ہر فیلڈ کا ایسے مواد ملتا ہے۔
الحمدللہ میرے اہل سنت نے اولیاء کے متعلق بتایا کہ ہمیں ان کے بارے میں کیسے خیالات رکھنے چاہیے۔
اولیاء اعظم سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدد کرتے ہیں،
اور امیر اہل سنت نے باقاعدہ قرآن پاک سے واضح ثبوت کے ساتھ بیان کیا کہ کرامات جو حق ہیں۔
ہم بھی بچپن سے یہ چیز سنتے آ رہے ہیں، الحمدللہ ابھی ہمارے دلوں میں الحمدللہ حضور سیدنا غوث پاک کی گیارہویں منانے کے حوالے سے ایک عقیدہ پختہ ہے۔
دعا کے حوالے سے کوئی آن دا سپورٹ قبول ہو جاتی ہے، کچھ دعائیں ہوتی ہیں اس کا نعم البدل مل جاتا ہے، جس کا کچھ بھی نہیں ملتا وہ آخرت میں جمع ہو جاتی ہیں، اور جب روز قیامت انسان دیکھے گا کہ میری دعائیں اتنی زیادہ ان کا اجر ہے تو اس وقت حسرت کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔
میرے اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ شادی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن پاک ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو میرے اہل سنت نے الحمدللہ فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے، ویسے قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، اور قرآن پاک کو سر کے اوپر رکھنا بھی ثواب ہے۔
ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک اس طرح ادا فرمائی ہے، تو اس سے ہمیں جذبہ ملتا ہے، شوق ملتا ہے، روحانیت کو ایک نئی تازگی ملتی ہے۔
اللہ سے ہی تو ملاتے ہیں ہمیں اولیاء، اللہ کوئی اپنی تو کوئی چیز نہیں بتاتے، یہ اللہ ہی کا دین بتاتے ہیں اور انہیں سے ہی ملاتے ہیں۔
نوافل کی بھی کثرت کریں، جس طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا روزانہ 1000 مرتبہ نوافل ادا فرمایا کرتے، تو یہ چیز ہمیں یہ سبق دلاتی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں نماز کو قضا نہ ہونے دیں، نہ کبھی نماز چھوڑے۔
انسان جب آنسو بہاتا ہے تو ویسے قلب کی جو سیاہی ہوتی ہے وہ ویسے ہی دور ہو جاتی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نکھار آئے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کر سکیں، تو آپ سب کو دعوت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں۔
اگر انسان امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آئے، گمان کرے کہ میرے دل کو دھو دیجیے، میرے دل کو صاف کر دیجیے، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ زبر دل کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امیر اہل سنت الحمدللہ اللہ کے کامل ولی ہیں، اور الحمدللہ اگر ہم ان کے پیچھے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے ہو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا اچھا ہے. دل میں جیسے آپ نے نیت کی آپ اعتکاف آپ کا شروع ہو گیا. اگر یہ نیت ثواب کے لیے تھی تو ثواب ملنا بھی شروع ہو گیا. تو ہونی ثواب کے لیے چاہیے نیت. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کے پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی اور افطار کا ٹائم آ گیا بھول گئے تھے نیت نہیں کری تو اب کر لیجئے اور افطار کر لیجئے. تاہم یہ کہ مناسب وہی ہے کہ ثواب کے لیے نیت کرے. پہلے نہیں کی تھی تو اب کر رہے ثواب کے لیے اور ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیں. چاہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج 1445 ہجری کے ماہ عبد القادر ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی 8ویں رات ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمایا مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر خامہ کا اڑتا نہیں. بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم.
محمد عمیر حمزہ تاری عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اس شعر کی وضاحت کر دیں. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا جزاک اللہ خیرا.
یہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. یہ مرشدی غوث پاک شان شاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شان عظمت نشان میں اعلی حضرت نے لکھا ہے. دیکھیے غوث پاک جو یہ اصل نسل سید ہیں یہ اب وہ نبوی می سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ان کو فیوز و برکات ملے فیضان ہوا. علوی فصل مولا علی کی یہ مطلب اس کے باغ کے پھل ہیں فصل ہیں. فصل ویسے کھیت میں ہوتی ہے. اور بطولی گلشن بی بی فاطمہ کا ایک نام بطول بھی ہے. تو یعنی کہ آپ تو ایسا فصل علوی فصل پر ایسا می پڑا ہے می معنی بارش ایسا بارش پڑا ایسا فیضان ہوا ہے کہ جس سے بی بی فاطمہ کا پورا گلشن کھڑا ہو گیا. اور میرے مرشد غوث پاک جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ مطلب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو مہکتے پھول ہیں اور ان میں جو خوشبو ہے یہ امام حسین کی آ رہی ہے. حسین ہی ہے مہکنا تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا
نبوی می علوی فصل بطولی گلشن
نماز کے درمیان کوئی بندہ سامنے سے گزر جائے اور اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
اگر نمازی کے آگے سے کوئی بندہ گزر جائے تو اس سے نماز پڑھنے والے کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ بہتر یہ کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھے کہ کوئی آگے سے نہ گزرے، کہ گزرنے والا جو ہے اگر جان بوجھ کر کسی نمازی کے آگے سے گزرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال ہے کہ اگر بیوی کماتی ہو تو کیا اس کی کمائی پر جو انکم ہے تو اس پر شوہر کا حق ہوتا ہے؟
عوام سے پوچھیں، عوام تو اس کو بہت مایوب سمجھتے ہیں، اور ویسے شوہر پر ہے کہ وہ نان نفقہ خوراک وغیرہ کا بندوبست جو شوہر کرے۔ اب اگر شوہر معذور ہے یا ویسے ہی کوئی ایسی صورت ہے، بیوی بخوشی اگر کچھ پیش کرتی ہے تو شرن تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن عوام اس کو بہت مایوب سمجھتے کہ بیوی کی کمائی کھاتا ہے، بلکہ یوں کہ جورو کی کمائی کھاتا ہے، ایک لفظ بھی بولا جاتا ہے بیوی کے لیے، تو اس لیے بھی اور کوئی تنفیر کی صورت ہو تو ایسا کوئی ہو بھی تو اس کو صیغہ راز میں رکھے، اس کو عام نہیں کرنی چاہیے بات، اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں اگر شوہر بیمار پڑا ہے، مہلک بیماری معاذ اللہ ہو جاتی ہے، کینسر کا مریض ہوتا ہے، کوئی ایسا معذور ہو جاتا ہے کہ بیچارہ کما نہیں سکتا، اور اگر بیوی کھلاتی ہے اس کو کما کے بالفرض، تو اس کی تعریف ہوگی کہ یہ بڑی وفادار بیوی ہے، یہ الگ صورت ہے۔ لیکن اٹا کٹا ہو شوہر خامہ کا سستیاں کرتا اور بیوی کی کمائی پر موج کرتا ہو تو یہ معیوب تو ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
عوام میں ایک جملہ مشہور ہے کہ اولاد جو ہے وہ مرد کی قسمت سے ہوتی ہے اور جو رزق ہوتا ہے وہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟
اب شادی نہ ہوئی ہو تو، اولاد ہی نہ ہو تو مرد کیا کھائے گا؟ ہر ایک اپنی اپنی قسمت کا کھاتا ہے، اور دانے دانے میں لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جیسے دانے مکس ہو گئے، جیسے گیہوں ہے نا، یہ مکس کڑک کڑک مکس ہو رہے پستے آٹا تو ذرے ذرے بن جاتے ہیں، تو اب گیہوں کا ایک ذرہ کسی کی روٹی میں چلا جائے، کسی کے نوالے میں چلے جائیں گے ذرے، تو جو جو ذرہ جس کے پیٹ میں گیا نا، اس ذرے پر بھی اس کھانے والے کی مہر ہے، اس کا نام ہے، تو یوں مطلب مہر لگی ہوتی کہ یہ کھائے گا، تو یہ اس کا رزق ہے، اللہ پاک کے یہ مطلب قدرت کے کرشمے میں وہ جو چاہتا کرتا ہے، بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد ذیشان عطاری یہ سوال کر رہے ہیں کہ آیت اور عنایہ یہ نام رکھنا کیسا ہے، اور یہ کیا کسی جنی کا نام تھا؟
جب بھی لفظ آیت بولیں تو قرآن کریم کی طرف ہی توجہ جائے گی، آیت آیت قرآنی بنا ہے، آیت نام نہ رکھا جائے، اور عنایت سے میرا خیال ہے عنایہ یہ بولتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، عنایت نام رکھنے میں تو عنایہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ جو منع ہے نام آیت تو اس کو ناجائز ناجائز نہیں کہیں گے، یعنی ہر منع جب بھی کوئی لفظ کے بنا ہے تو اس کا مطلب فوراً یہ نہیں لینا ہوتا کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے، بعض وقت منع احتیاطاً بھی منع ہوتا ہے، بعض اوقات ناپسندیدہ ہوتا ہے اس لیے منع ہوتا ہے، بعض اوقات کہ مناسب نہیں ہوتا تو یوں منع ہوتا ہے، اور کفر بھی منع ہے تو یوں ہیوی بھی ہوتا ہے، تو یوں لفظ منع کے معنی جو ہے یہ ہر صورت میں حرام، کفر یا مطلب ناجائز یہ نہیں ہوتے، لفظ منع ہوتا ہے تو یوں منع ہے، بچنا اچھا ہے آیت نام رکھنے سے.
تاغی اتار الطاف حسین اتاری، ہمیں علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح میں سیدھی جانب اور الٹی جانب دیکھنا، یہ کیا سنت سے ثابت ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ خیر.
حیا علی الصلاح میں سیدھی طرف چہرہ کرنا، اس کا طریقہ عرض کر رہا ہوں، اور حیا علی الفلاح میں الٹی طرف چہرہ کرنا، یہ سنت ہے. اچھا اب چہرہ بھی مطلب جو اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات یہ اذان میں یوں کرتے ہیں جیسے حیا علی الصلاح، یوں لہرا رہے ہوتے ہیں اپنے چہرے کو، تو یہ نہیں بلکہ وہ یہ جو بنا رہے ہیں نا، بنا رہے ہیں کھڑکیاں بھی اٹھی، پہلے ہوتی تھی، پہلے مائک نہیں ہوتے تھے تو یہ کھڑکیاں بنائی گئی تھی کہ حیا علی الصلاح کہتے ہوئے اس کھڑکی کی طرف سے آواز جو ہے یہاں والے جو مکانات ہیں ان میں پہنچے، رائٹ سائڈ حیا علی الفلاح میں لیفٹ سائڈ کے بھی کھڑکی ہوتی تھی تو وہاں پہنچے، تو یوں آواز پہنچانے کے لیے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح یہ دائیں بائیں رائٹ لیفٹ آواز پہنچانے کی بھی اس میں حکمت ہے. لیکن چلو آپ تو مائک ہے، لیکن وہ حکمت تو یعنی وہ جو سنت ہے وہ باقی رہے گی. تو صحیح طریقہ جو انہیں سمجھ میں یہی آتا ہے کہ انہیں پورا چہرہ گھومے، سینہ نہیں گھومے. بعض لوگ یوں بھی کر لیتے ہوں گے، تو یہ سینہ نہیں گھومنا چاہیے، خالی چہرہ گھومے، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، سینے کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا مؤذن صاحب کو بھی، اور اقامت کہتے وقت جو مکبر ہوتے ان کو بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہند سے میں تاری عرض کر رہا ہوں، امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھ نکلوائے تو اس وقت اس کے لیے نماز میں قرات کرنا مشکل ہوتا ہے، تو کیا بغیر قرات کیے بھی نماز ہو جائے گی؟
اب اگر داڑ نکلوائیے تو قرات نہیں کر پا رہا، داڑھ نکلوانے سے قرات نہیں ہو پاتی، قرات کا تعلق تو زبان، تالو، حلق وغیرہ سے ہوتا ہے، داڑھ تو شاید میری بھی نکلی ہے، قرآن کریم پڑھنے میں یا نماز پڑھنے میں کوئی دشواری مجھے تو یاد نہیں آ رہی. قرات کا تعلق حروف کا، حروف کی ادائیگی کا تعلق داد پر ہوتا ہے، تو دائیں بائیں دونوں طرف سے وہ نکل سکتا ہے، لیکن صحیح الصحیح جو داد کا مخرج ہے وہ تو جو ماہر قاری ہوتے ہیں وہ نکال پاتے ہیں، ہم لوگ نہیں نکال پاتے. لیکن وارہ لے کے وہ ضا زا زال ان سے وہ فرق پڑ جائے، اس طرح کا یہ مخرج جس سے معنی تبدیل نہ ہو اور اس طرح نکل جائے تب بھی کافی ہوتا ہے. لیکن منزل من اللہ، اللہ پاک نے جیسا نازل فرمایا مخرج، اس کا انکار جو وہ کفر ہے، یہ خیال رکھیے گا. ہم درست نہیں نکال پاتے، ہماری کمزوری، ہمارا قصور، ہم نے سیکھا نہیں، لیکن یہ کہ درست وہی ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم غلاموں تک پہنچا، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. کیونکہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دعا کا مخرج وا نکالتے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں کہ یہی مخرج ہے، یہ کفر ہے. یہ نظریہ رکھنا کہ دعات کا مخرج دعا یہ منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے. جو پڑھتے ان سے الجھنا نہیں، ان کو بےچارا وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگ پڑھتے رضی اللہ عنہ بولتے ہی صحابی کے نام کے ساتھ، ان سے الجھنا نہیں، رضی اللہ عنہ یہ مطلب یہاں آیت پڑھنا مقصود بھی نہیں ہوتا، یہاں دعا ہے اللہ ان سے راضی ہو، اگرچہ قرآنی الفاظ ہیں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دوبارہ لے کے صحیح سب کو سیکھنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے تو تعلیم قرآن کو بڑا عام کیا ہے الحمدللہ، اور آج سے نہیں جب سے دعوت اسلامی بنی ہے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کے نام سے سلسلے شروع ہو گئے، اور یوں کہہ سکتے ہیں گلی گلی، مسجد مسجد، جہاں جہاں ہوتا تھا یہ پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا، اور آج ہزاروں ہزار مدرسۃ المدینہ بالغان جو عام طور پر عشاء کے بعد ہوتے ہیں، دن کو جو کام دھندا کرتے ہیں، جو بڑے سائے بھائی ہوتے ہیں، وہ عام ریگولر مدارس میں نہیں پڑھ پاتے، ان کو مطلب وہاں پڑھا جاتا ہے، کوئی پائی پیسہ نہیں لیا جاتا. اسی طرح جو ریگولر جو ہمارے مدرسۃ المدینہ جو بوائز گرلز جو ہے، ان میں حفظ ناظرہ سب سکھایا جاتا ہے، اور یوں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے معاشرے کو لاکھوں حافظ دیے، لاکھوں درست قرآن کریم پڑھانے والے دیے، بے شمار علماء دیے، بے شمار امام دیے مسجدوں کے، الحمدللہ جو دنیا جانتی ہے. یہ تو ایک ہی ایک شعبہ ہے، اس کے علاوہ دعوت اسلامی الحمدللہ کس شعبے میں کام نہیں کر رہی. اللہ کی رحمت سے اللہ پاک میری اور آپ کی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، اور یہ ترقی کرتی رہے، اور ہم سب اس کا حصہ ہیں، اور ہم کو اپنا اپنا حق ادا کرنا چاہیے، اور دعوت اسلامی کو مضبوط کرتے چلے جانا چاہیے. ہم جتنا کام زیادہ کریں گے تعلیم قرآن اتنا عام ہوگی، اتنی نمازوں کی تعداد بڑھے گی، نیکیوں کا انشاءاللہ سلسلہ بڑھے گا، جتنا کام کریں گے گناہوں کا زور ٹوٹے گا انشاءاللہ کریم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
صلی اللہ علی محمد.
ابھی آپ نے جو گفتگو فرمائی تو اتفاق سے یہ جو ٹیلی تھون کا اور یہ جو ہم دعوت اسلامی کے احتیاط کے لیے کوئی ترغیبات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایک فیملی کے ساتھ میں بیٹھنا ہوا تھا، تو آپس میں بھائی وغیرہ کچھ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں حافظ کتنے، تو جب کاؤنٹنگ کی تو خود ہی آپس میں 12-13 حافظ تو انہوں نے بھائی بھتیجے بھانجوں میں گن لیے.
کیا بات ہے.
تو وہ پھر بات کرنے گئے کہ اگر ہم اپنے والد صاحب دادا اور خاندان میں دیکھتے ہیں تو اوپر تو ناظرہ پڑھنے والے بھی نہیں تھے، اور آج دعوت اسلامی کی برکت ہے الحمدللہ کہ ہمارے خاندان میں ہی 12-13 حافظ. تو یہ آپ جو توجہ دلا رہے ہیں تو واقعی جن لوگوں نے اس طرح سے تعاون کیے اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں مدارس کھلوائے، جامعات کھلوائے، اور آج ماشاءاللہ وہاں پر برکتیں ہیں، تو یوں اگر یہ سلسلہ جو بڑھتا گیا اور آج الحمدللہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں، تو جو تعاون کرتے ہیں اس میں بھی ان کا یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ الحمدللہ یہ سسٹم چل رہا ہے اور مزید بھی آگے چلتا رہے انشاءاللہ.
وہ جو یہ بولتے ہیں مولانا کرتے کیا ہیں، خالی باتیں کرتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں قرآن. تمہارے دادا جان کو بھی نہیں آتا تھا، ابو کو بھی نہیں آتا تھا. ابو زال کو جال بولتے تھے، حضرت کو حجرت بولتے تھے، اور یہ بیٹا جو ہے اب ابو کو بھی سکھا رہے ہیں، اور حفظ قرآن حافظ ابو اور امی کے لیے اللہ کرے گا تو یہ ذخیرہ آخرت اور بخشوانے والا بنے گا. دعوت اسلامی یہ بھی کر رہی ہے کہ آپ کے بچوں کو قرآن سکھا رہی ہے، بڑوں کو بھی سکھا رہی ہے، ابو بھی آ جائیں، دادا جان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، 100 سال کا اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کو بھی داخلہ مل جائے گا، کسی کے لیے نو انٹری کا بورڈ نہیں ہمارے پاس، آ جاؤ قرآن پڑھو. تو مولانا یہ بھی کرتے ہیں، مولانا کیا برے ہیں، ہمیں وہ کلام پاک پڑھ رہے ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے، کہ قرآن کے ایک حرف پر بھی اگر کوئی انکار کر دے کہ ایمان نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا، ایک ایک حرف پر قرآن کریم کے ہمارا ایمان ہے. تو وہ قرآن کریم ہمیں پڑھنا سکھاتے ہیں یہ مولانا لوگ، ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، نمازیں سکھاتے ہیں، سنتیں سکھاتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں. تو یہ شیطان جو اس زبان پہ چڑھا دیتا ہے، یا مولانا کیا کرتے، خالی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے کہ جو آپ کو جنت میں لے جائیں گی انشاءاللہ. یہ باتیں سنا کرو.
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے الحمدللہ ٹیلی تھون میں بھی حصہ لیا، اور ابھی بھی ہمارے اسلام بھی اس کی ریکوری کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نیتیں کی ہیں تو وہ جلدی جلدی اپنے جو یونٹس ہیں وہ ہمیں جمع بھی کروائیں. تو واقعی یہ جو سسٹم پورا جو چلایا جاتا ہے، میں ظاہر ہے ابھی تو بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمارے جو اسپیشل پرسنز جو یہاں پر مجلس آئی ہے، نابینا بچے جو ہے ان کو حافظ قرآن پڑھا رہے ہیں اور ان کے الگ مدارس بنائے گئے ہیں، تو یہ جو پورا ایک نیٹ ورک ہے تو قابل مبارکباد ہیں، اور زبردست ثواب کماتے ہیں وہ جو اس میں تعاون کرتے ہیں اور جو اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اللہ پاک ان سب کو بھی اس کی برکتیں عطا.
سبحان اللہ. اچھے توجہ دلائی، نابیناؤں کو بھی پڑھاتے ہیں، ڈیف کو بھی، اور ان کو درس نظامی بھی کرا رہے ہیں، جامعۃ المدینہ بھی کھل گئے، ان کو عالم کورس بھی کروا رہے ہیں.
الحمدللہ
اللہ کی رحمت سے بڑا کام ہو رہا ہے، اللہ اور برکت دے اس کو، نظر بس سے بچائے. میری دعوت اسلامی کو کبھی بھی آنچ نہ آئے،
آمین.
دنیا میں مزید عام ہوتی جائے، اور دنیا کے بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کو الحمدللہ کام کرنے سے نہیں روکا جاتا، اور یہ ذہن بنا ہوا کہ دعوت اسلامی پر امن لوگ ہیں، یہ لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، ہڑتالیں نہیں کرتے، احتجاج نہیں کرتے، پتھر نہیں اٹھاتے، دکانیں نہیں بند کرواتے، یہ مسلمانوں میں نیکی کی دعوت دیتے. تو یہ مطلب امیج بنا ہوا ہے، اللہ کرے کہ اس امیج کو آپ باقی رکھیں، جذبات میں کبھی بھی نہیں آنا.
آمین.
وقتی طور پر بعض وقت ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جس میں لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، لیکن پیچھے سے بہت نقصان اس کا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اپنے ڈگر پر جا رہے ہیں، ہم اپنے راستے پر چل رہے ہونا، کہاں اتنا تحریک تنظیمیں کہاں چلتی ہے، بھنگ ٹوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، جذبات میں آگے آپس میں لڑائی کر دیتے ہیں، تربیت ہوتی نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری مرکزی مجلس شورا کے کوئی 26-27 اراکین ہیں، یہ کبھی بھی لڑتے نہیں یار، ورنہ گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں ان کی بنتی نہیں ہے، وہ لڑتے رہتے ہیں. یہ 26-27 ہیں، 27 ہیں میرا خیال، یہ لڑتے نہیں ہیں. میں نے بھی کئی بار ان کے ساتھ تو بیٹھا ہوں نا، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی سنیں گے، اختلاف رائے کبھی کریں گے یوں نہیں بلکہ یوں ہونا چاہیے. تو جس کی رائے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، زیادہ اس طرح سمجھ جاتی ہے، بعض وقت اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے، لڑائی نہیں کرتے. مطلب جیسے وہ اسمبلیوں میں بھی کرسیاں اچھلتی ہیں اور دوالے ہوتی ہیں، اخبار میں بیانات داغتے ایک دوسرے کے خلاف. الحمدللہ میری دعوت اسلامی میں یہ ماحول نہیں ہے، اللہ کرے کبھی بھی نہ بنے. اگر لڑائی ہوئی نا تو ہم اسی میں رہ جائیں گے، اور ہماری مسجد بھرو تحریک جو ہے نا، نمازی بناؤ تحریک، یہ ڈیمیج ہو جائے گی. اس کو ڈیمیج نہیں کر رہا، نماز پڑھاتے رہنا ہے، اس کام کو بڑھاتے رہنا ہے، قرآن کریم پڑھنے کا سلسلہ بڑھاتے رہنا ہے، ورنہ یہ سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے. اگر آپ لوگوں نے آپس میں لڑائی کی یا جذبات میں آ گئے، کبھی ہڑتال کی کال کر دی، کبھی احتجاج کر دیا، کبھی گورنمنٹ کے خلاف کوئی بیان دے دیا تو اس کے خلاف بیان دے دیا تو اس لیڈر کے خلاف کبھی چڑھائی کر دی، تو آپ یہ کام نہیں کر سکیں. یہ کام میرے تیرے نہیں ہے، ہماری جنگ ہے نا نفس و شیطان سے جاری رہے گی ان شاء اللہ. تو ان شاء اللہ ہم آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچاتے رہیں گے ان شاء اللہ.
میرے علیہ سننے سے میرا یہ سوال ہے، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے جماعت سے قبل دنیاوی باتیں کرتے ہیں، ان کا باتیں کرنا کیسا، رہنمائی فرما دیجیے.
جماعت سے قبل کریں، جماعت کے بات کریں، مسجد دنیا کی باتوں کے لیے تو ہے ہی نہیں نا. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ اس کے 40 برس کے اعمال غارت کرے. یہ غمز العیون کے حوالے سے اعلی حضرت نے لکھا ہے، روایت دیکھیے. اور بھی حدیث ہیں کہ مسجد دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک حدیث پاک میں کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے قریب مسجد میں لوگ دنیا کی باتیں کریں گے، تم اس کے پاس مت بیٹھنا، ان کو خدا سے کوئی کام نہیں. تو واقعی مسجد میں چوپال تو لگتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ مناظر مسجدیں کریمین میں بھی نظر آتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں، مسجد حرام میں، کیونکہ وہاں یہاں تو ابھی ٹائم کم ہوتا ہے لوگوں کو مسجد میں، ورنہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کا بھروسہ نہیں ہے بھائی، ان کو ٹائم کم ہوتا ہے، نوٹ کمانے ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو فارغ ہوتے ہیں نا. جب عمرے پر جائیں گے، حج پر جائیں گے تو وہ تو ہے نہیں، وہ دور تو چلا گیا کہ ہر وقت سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور بندہ عبادت کرتا رہے اور مراقبے کرتا رہے اور تصور جماتا رہے، یہ دور نہیں ہے. تو ٹائم تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دیا تو سلام کرتے کرتے گزر گئے، یہ 2 منٹ کی حاضری ہو گئی، اسی طرح طواف کر لیا، اسی طرح کچھ مطلب، تو اور وقت بہت فارغ ہوتا ہے. تو مسجد میں بیٹھتے ضرور ہیں، بچے ادھر ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ مطلب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ تماشے بنے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ یہاں کی مسجد میں کریں گے تو ایک گناہ ہوگا، اور حرم شریف میں 1,00,000 مکہ پاک کے حرم میں، اور ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ ہے، مدینہ شریف میں بھی لگے ہوتے ہیں، مسجد نبی شریف میں بھی، کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کرم فرمائے، حاضری ملے تو جتنی دیر آپ کو مسجد نبی میں دل لگتا ہے، بے شک وہ پانچ منٹ نہ بیٹھے آپ چار منٹ بیٹھے، دل لگتا ہے، اب باتیں کر رہے ہو جی چاہتا ہے اور کوئی ساتھ بھی ہے، پھر آپ کو خطرہ کے شروع ہو جائیں گے، نہ اٹھ کے چلے جائیں، اب باہر جا کر گھر چلے جائیں، جو بھی کریں وہاں نہ بیٹھے، کہ وہاں بیٹھ کر باتیں کرنا جو ہے، یہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کتنی مطلب، تو یہ حرم انتیابن میں لوگ ایک تعداد کرتے ہیں، تربیت ہوتی نہیں ہے، تربیت لیتے نہیں ہے، کتاب لے لیں گے چھات میں تو بھی کتابوں میں بھی وہ دعاؤں کو فوکس کرتے ہیں کہ طواف کی یہ دعا میرے کو پڑھنی ہے، اچھی بات ہے دعائیں پڑھنی چاہیے، لیکن اصل جو معاملات ہیں تو احکام جو ہیں، مسائل ہیں جو اس کے آداب ہیں، یہ بھی تو سیکھنے نا، اس پر کوئی توجہ اتنی نہیں دیتے، تربیت حج کے جو اجتماعات ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں جو ایک ہی نشست میں سارا سفر طے کروا دے، گھر سے نکال کر ہوائی جہاز میں بٹھا دے، احرام بندھا دے، نفلیں پڑھا دے، دعائیں پڑھا دے، اور پورا طواف صحیح مدینی حاضری ایک نشست میں کروا دے تو یہ آنے کے لیے تیار ہے، ایک آدھ گھنٹے میں سارا حج کروا دو، باقی بولو گے آٹھ دن کا کورس تو پندرہ دن کا کورس تو اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیں گے، حالانکہ دنیا کمانے کے لیے میٹرک، اب تو میٹرک کی ویلو نہیں ہے، ویلو نہیں ہے، دس سال لگتے ہیں، دس سال دیں گے، لیکن اس میں بھی اب کوئی اس کی ویلو نہیں ہے، آگے دنیا کمانے کے لیے سارا وقت وقف ہے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نو ٹائم، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، وہ احساس ہو جائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ حضرت جی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی مزار پور انوار آپ جی کمر مبارک کے ازلی صدی کوئی ناری ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائے دیجا منجی منجی گھر والے بے سر مغفرت جی دعا، بار 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 مچھے مدینے جی بعد حاضری جی دعا کر دیجا،
یعنی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جی قبر مبارک پہلا تھا، پہلا جی قبر مبارک بنی نا تھے کوئی چار دیواری یا جالی مبارک ہی نہ ہو، قبر مبارک بالکل سامنے ہی ہونی ہوئی، واقعات بن صحابہ کرام جو حاضر تھی نہ ہوا نے مطلب قبر مبارک سے فیض گننا ہوا ڈائریکٹ، جو چونکہ وہ مبارک روم ہوا نبی جی، یہ مطلب خصوصیت ہے کہ جدہ انہیں جی وفات تھے اڈا انہیں جو مزار بنے تو انہیں بن نہ ہوا آنے تو کوئی نبی نہ ہوتا اچھے نہیں، تو یہ مطلب آپ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جی مکان شریف میں وفات فرمایا ہوا تو اڈا آپ جی قبر مبارک بنی، تو بی بی عائشہ نے مطلب پردو رکھیا ہوا جن کے چاہے نہ وہ زیارت کروائی نہیں ہوا، تو یہ زیارت پوسیبل بھی، بھائی آستے آستے وقت جے ساتھ ساتھ پچھی دیواروں بنی ہوں پچھی جالی مبارک جی ترکیب بنی، تو یہ بدے یہ بعد میں تھی مخمس ہے نا پنج کھونے جی دیوار شریف بنے لیے، تو ہانے ظاہری طور پہ قبر شریف جی زیارت ہی ہانے نائتی سکھنی بالکل ہے جی پیکنگ ہے لیکن متے کرو کھڑکی آئے لیکن اڈا سے مارو بھی نہیں نہ سکے وہ بل کوئی دور میڑو تھیو وہ کوئی کبوتر اندر بھی نے مطلب فدا تھی وہ ان کے غالب نکارن لائی اترن جی کھڑکی سے ترکیب بنی ہوئی، یہ مطلب این تاریخ جی کتاب ہسٹری میں ان طرح جو واقعات آئیں، یعنی یہ سوال یہ تھا کہ قبر مبارک کی زیارت ہو سکتا کسی نے کی ہو ایسا، تو یہ میں نے عرض کیا کہ پہلے مطلب قبر انور پر کوئی چار دیواریاں وغیرہ نہیں تھی نہ جالی مبارک تھی، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ مکان عالی شان میں ان کی وفات ہوئی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ جہاں وفات ہوتی ہے وہاں ان کی قبر بنائی جاتی تھی، تو یوں مطلب آپ کی قبر انور بی بی عائشہ کے مکان میں ہے، اب بھی وہیں ہے بی بی عائشہ والا ہی مکان ہے، تو اس میں بی بی عائشہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، تو جب آپ چاہتی ہیں جس کو کوئی لوگ اجازت صاحبہ حاضر ہوتے ہیں تو اجازت جب مرحمت فرماتی تو زیارت کر سکتے تھے، تو آہستہ آہستہ جو تھا وہ دیواریں اور یہ ایک مخمس یعنی پانچ گوشہ یعنی پانچ کونے کی ایک دیوار بھی بنی اور اب جالیاں بھی بنائی گئیں، یہ بعد میں وقفے سے اس کی ہسٹری عاشقہ نسول کی 130 حکایات اس میں بھی اس کی تاریخ دی گئی ہے قبر انور کی، تو اس میں سے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم.
اور یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات.
ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پاکستان بھر سے شعبہ روحانی علاج کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں، اسی طرح حیدر آباد سندھ کے بھی اسلام بھائی موجود ہیں ڈویژن، اور لاڑکانہ ڈویژن سے بھی اسلام بھائیوں کی بڑی تعداد جو ہے آج فیضان مدینہ میں موجود ہے.
سب کو ویلکم.
کھانا کھانے کی دعا،
بسم اللہ برکت اللہ.
سونے کی دعا،
اللہ بسم کا منہ دعایا.
دودھ پینے کی دعا،
اللہ بارک لنا فی وجدنا منہ.
ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب
پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو وہاں ملالی میں دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، ماں باپ کے ساتھ، دادا دادی نانا نانی خاندان والے بھی ساتھ ہوں، بار بار حج نصیب ہو، بار بار مٹھا مٹھا شہد سا مٹھا، شہد سے مٹھا مدینہ بھی دیکھنا نصیب ہو. سبحان اللہ. میرے پوتے کو تو بغداد بھی آنا ہے، جنید کو میرے ساتھ آنا ہے، بغداد بھی مدینہ بھی. یہی دعا کریں گے تو انشاءاللہ ساتھ چلیں گے. ابو کو بھی ساتھ لے جانا پڑے گا نا، اس کو سنبھالیں گے چھوٹے ہی. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی بغداد شریف کی بھی حاضری نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. خواہش تو ہے لیکن اللہ کرے ہو جائے. پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری. پوچھا تھا غوث پاک کے معنی کیا ہے. غوث کے معنی ہے فریاد سننے والا. پاک یہ تعظیمی لفظ ہے، جیسے قرآن پاک ہے نا، تو یوں غوث پاک، علی پاک، حسین پاک، تو یوں مطلب بولتے ہیں، مطلب پاک یہ تعظیمن بولتے ہیں رسپیکٹ کے لیے. غوث کا معنی فریاد سننے والا. غوث اعظم بہت بڑا، فریاد سننے والا اعظم معنی بہت بڑا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ جو بچے نے دعا پڑھ کے سنائی تھی، دودھ پینے سے پہلے یا بعد میں دعا پڑھنی ہے، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ دعا کب پڑھنی چاہیے، دودھ پینے سے پہلے یا بعد میں؟
تم نے کرامتیں کب سے دکھانی شروع کر دی؟ میں سوچ رہا تھا میں وضاحت کروں گا، بھول گیا تھا. کمال کر دیا یار. کل پرسوں بھی چلا تھا کوئی، تو تو میں نے اس وقت کوئی خاص, مگر آج میں نے جو آج تو میں بتاؤں گا کہ کب پڑھنی ہے. دودھ پڑھ پینے کی جو دعا ہے نا, یہ دودھ پی کر پڑھنی ہے. جیسے بعض دعائیں ہوتی ہیں جو پہلے سے پڑھی جاتی ہیں, تو یہ ان دعاؤں میں سے نہیں ہے. یہ بات اس میں وضاحت ہونی چاہیے. دودھ پڑھنے کی دعا اس کو نہ, دودھ پینے کی دعا نہ کہا جائے, دودھ پینے کے بعد کی دعا. یہ جملہ ہو نا تو بالکل یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ دعا کب پڑھنی ہے. اللہم بارک, دودھ پی کر پڑھے, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آسمانوں میں ہونے والا پہلا گناہ, آج میں حضور غوث پاک کے کچھ ارشادات کی روشنی میں آسمانوں میں جو سب سے پہلے گناہ ہوا تھا, پہلا گناہ, اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس شخص کے لیے وائل یعنی ہلاکت و بربادی ہے جسے سے قیامت کے دن میری زیارت نصیب نہ ہو. تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان یعنی ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کون ہے جسے آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی, آپ کی زیارت نصیب نہ آپ کو دیکھ جو نہیں دیکھ سکے گا آپ کو, یہ کون ہے؟ فرمایا وہ بخیل یعنی کنجوس ہے. عرض کی بخیل کون؟ فرمایا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پڑھتا رہوں کثرت سے درود پہ صدا میں اور ذکر کا بھی شوق پائے گا سو رضا دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کاشف کارے کو سی اعظم, میرے پیر و مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پر اثر بیانات نے لاکھوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دی. ہزارہا غیر مسلم میرے پیر و مرشد کے بیانات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے. حضرت سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں حسد سے بچنے کے متعلق بڑی بڑے پیارے انداز سے سمجھایا. مگر پہلے یہ سن لیجئے کہ حسد کہتے کس کو. پتہ رضویہ شریف جلد 24 پیج نمبر 428 پر حسد کی تعریف ڈیفینیشن یوں بیان کی گئی ہے, کسی کی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا. اور یہ حوالہ بھی اس میں مزید رد المحتار جلد پہلی پیج نمبر 66. کسی کے پاس جو نعمت ہو وہ چلی جائے, چھن جائے, لٹ جائے, اس کی تمنا کرنا, آرزو کرنا, یہ حسد ہے. جس کو انگلش میں غالباً جیلسی, ہاں جیلسی بولتے ہیں. تو کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا, کاش اس سے نعمت چھن جائے, چلی جائے, ختم ہو جائے. مثلاً کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے اور اس کی شہرت یا عزت جاتی رہے. اسی طرح کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا مالی نقصان ہو جائے اور یہ غریب ہو جائے, اس طرح کی تمنا کرنا یہ حسد ہے. اور بہت ساری صورتیں ہیں, کسی آواز اچھی ہے, نعت پوری پیاری پڑھتا ہے تو یہ تمنا کرنا کہ اس کا گلا بیٹھ جائے, یہ آواز اس سے چھن جائے. اس طرح کسی قاری صاحب, کسی ذہین طالب علم کی ذہانت کہ یہ ٹوٹ ہو جائے, اس کا مطلب یہ بہت اچھا حافظ ہے تو یہ ڈیمیج ہو جائے, نہیں اس سے کھار بازی کی وجہ سے کسی, یعنی کوئی بعض جائز صورتیں ہوتی ہیں تو وہ پھر وہ گناہ بھرا حسد نہیں کہلاتا, لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے حسد کے بس وہ جیلسی ہوتی ہے، آدمی کو دل میں جلن ہوتی ہے یار، تو یہ مت حسد ہے، آپ کو طاقتور ہے اور اس سے یہ کرنا کہ جلن کی وجہ سے کہ اس کی طاقت چلی جائے، کمزور پڑ جائے، یہ بھی حسد ہے. لیکن اب یہ وہ طاقتور ہے ظالم، لوگوں کو مارتا ہے، ناک ظلم کرتا ہے، تو اب اس لیے کسی نے تمنا کی اس کی طاقت چھن جائے. یہ حسد گناہ بھرا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کی یہ تمنا پیدا ہوئی. یہ ہو ہی کمزور جائے کہ نہ اس کے بعد طاقت ہو نہ اس کے بعد روب ہو جو یہ لوگوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے. اسی طرح دولت مند اپنی دولت کے بل پر اگر لوگوں پر ظلم کرتا ہے، پٹواتا ہے، پولیس کے ہتھے چڑھا دیتا ہے، جھوٹے کیس بنا دیتا ہے، تو اس طرح کے دولت مند کے لیے یہ تمنا کرنا اس نیت سے کہ اس کی دولت چلی جا رہی ہے، لوگوں کو ناک تنگ کرنا چھوڑ دے، تو یوں مطلب ایک صورت نکلتی ہے جواز کی. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا کم ہے، ہوتا وہ یہ جیلسی ہوتی ہے کہ بس یہ یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے. اللہ پاک اس سے بچائے. اور یہ ایسی تمنا ہے کہ بندے کے بعد وہ اختیار میں نہیں ہوتی، ہو جاتا ایسا. جیسے کچھ نعت خوان بیٹھے ہوں ہے نا، اب عام طور پہ بڑے نعت خوان کو لوگ زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، اور تھوڑا یہ ایک فطری امر ہے، اس کو کوئی ہم بدل تو سکتے نہیں ہے. اچھی آواز والا پسند تو آئے گا، تو اب اس کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے. اب اچھی آواز والے بیٹھے ہیں، کچھ کمزور آواز والے بیٹھے ہیں، اب سب سے اچھی آواز والا آئے، تو یہ جو کمزور آواز والے جو نا، یہ خواب کا ان کو کچھ نہ کچھ ہلچل دل میں شیطان ڈالے گا، اس کا قصور نہیں ہے ان کا، ڈالے گا ہلچل. اور اگر اس کی آواز بیٹھ گئی تو خوشی کا اندر میں ایک سلسلہ ہوگا کہ اب یار اپنی باری لگتا ہے آ جائے گی، اس کی آواز بیٹھی ہوئی ہے، یا تمنا ہوگی کہ یار اس کی آواز بیٹھ جائے، یا تھوڑا ایک دو بار کھانسے گا شروع میں تو تھوڑی خوشی محسوس ہوگی کہ لگتا ہے کہ بھائی کو نزلہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے اپنی لاٹری کھل جائے. تو اس طرح کی خواہشات نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور اگر یہ تمنا کہ اس کی آواز خراب ہو جائے سمجھے، تو یہ ظاہر ہے کہ حسد ہے، اور یہ پھر وہی گناہ اس کا جو بھی ہے اس کے اوپر گناہوں کا ترتب ہوگا، اور حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے مرشد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ یہ بہت برا دوست ہے. حسد ہی وہ بری عادت ہے جس نے شیطان کو برباد کر کے اسے ہلاک کر دیا، تباہ برباد کر دیا، اور اسے اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر کے جہنمی بنا دیا. حسد ہی نے شیطان کو انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتوں اور مخلوق کی نظر میں لعنتی بنا دیا، لعنت والا. کوئی عقل مند کیسے حسد کر سکتا ہے؟ کیا اس نے سنا نہیں کہ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. جو نعمت ملتی ہے ذرا اللہ پاک عطا کرتا ہے، تو اللہ پاک کی عطا کی ہوئی چیز سے جلنا چڑنا، یہ یوں بھی آدمی سوچے تو کیا ہے، نہیں اس میں انصاف کیا ہے؟ اللہ نے دیے ٹھیک ہے، اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جو عطا فرمایا. میرے پیر و مرشد حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مزید حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو، ڈرائی ووڈ کو، اس طرح آگ کھا جاتی ہے. اس طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. لکڑی ڈالو آگ میں، جتنی بھی ڈالو وہ جلتی چلی جائے گی. وہ حسد اتنا خطرناک نیکیوں کو جلاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے. اور یہ حدیث پاک کے حوالہ ہے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4903. شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے علماء ربانی نے یعنی باعمل علماء نے حسد کے بارے میں کتنی انصاف بھری بات کی ہے کہ حسد اپنے دوست سے شروع ہوتا ہے اور حسد کرنے والے اپنے دوست ہی کو مارتے ہیں. حسد کرنے والا نادان شخص معاذ اللہ اللہ پاک کے کاموں, اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں اور اس کی تقسیم پر اللہ پاک سے جھگڑتا ہے, گویا وہ کہتا ہے اللہ پاک نے فلاں نعمت فلاں کو کیوں دی, اللہ پاک نے فلاں کو اتنا خوبصورت کیوں بنا دیا, اللہ پاک نے اس کو اتنا مالدار کیوں کر دیا وغیرہ. حسد وعدہ خلافی جھوٹ چغلی غیبت و تہمت, حسد وعدہ خلافی جھوٹ چغلی غیبت و تہمت, مجھے ان سب گناہوں سے ہو نفرت یا رسول اللہ, مجھے ان سب گناہوں سے ہو نفرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے بندے مومن, میں تجھے اپنے پڑوسی کے کھانے پینے پہننے شادی مکان اور مال و دولت وغیرہ کی نعمتیں جو اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی ہیں ان پر حسد کرتے کیوں دیکھتا ہوں؟ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے, کیا تو نہیں جانتا کہ حسد تیرے ایمان کو کمزور کر دے گا اور تجھے تیرے رب کی نگاہ رحمت سے گرا دے گا اور اللہ پاک تجھ پر غضبناک ہوگا؟ کیا تو نے یہ حدیث قدسی نہیں سنی؟ حدیث قدسی اس حدیث پاک کو کہتے ہیں جس میں فرمان اللہ پاک کا اور الفاظ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں. وہ حدیث قدسی ہی ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الحسود و عدو نعمتی, یعنی حسد کرنے والا میری نعمت کا دشمن ہے. حضرت علامہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اس بیان میں پڑوسی کی مثال دینے کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے دوست کو پڑوسی کو اس لیے خاص کر کے بیان فرمایا کہ اکثر انسان اپنے پڑوسی سے ان چیزوں میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. واسطہ غوث و رضا کا دور ہو ہر بری خصلت اے نانا اے حسین. صلو علی الحبیب میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مسکین, تو کس چیز پر حسد کرتا ہے؟ کیا اس یعنی نعمت دیے گئے کے حصے پر یا اپنی قسمت پر؟ اگر تو اس کی قسمت پر حسد کرتا ہے جو اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی ہے, جیسا کہ پارہ 25 سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے, تو یقیناً تو حد سے بڑا, تجھ سے زیادہ نادان اور کون ہوگا؟ اور اگر تو اس نعمت دیے جانے والے شخص پر اپنے حصے کی وجہ سے حسد کرتا ہے تو پھر تو بہت بڑا بے علم ہے, کیونکہ اللہ پاک نے تیرا حصہ تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا اور نہ تیرا حصہ اس کی طرف جائے گا, جس کو جو دیا اس کے پاس رہے گا, تیرا حصہ جاتا نہیں ہے, تب تو کائے کو مطلب اس سے جلتا ہے, اور جو اس کو اللہ نے دیا اس پر اعتراض کائے کو کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ اے نادان اور کم علم شخص, ان قریب تجھے پتا چل جائے گا کہ کل قیامت کے دن ان نعمتوں کی وجہ سے تیرے پڑوسی کا حساب کتنا لمبا ہوگا, اور اگر اس نے اللہ پاک کی ان عطا کی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے اللہ پاک کی فرما برداری نہ کی اور اللہ پاک کا حق یعنی زکات و صدقات واجبہ ادا نہ کیے, کہ اس کے حکم پر عمل کرتا، اور ان بہت زیادہ نعمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی عبادت اور اس کی اطاعت پر اس کی مدد مانگتا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ اسے ان نعمتوں میں سے ایک ذرہ بھی عطا نہ کیا جاتا. مالدار اب وہ چونکہ اس نے مال کے حقوق کے واجبہ ادا نہیں کیے، اب یہ پچھتائے گا، وہ تمنا کرے گا کہ اسے ان نعمتوں سے ایک ذرہ بھی عطا نہ کیا جاتا اور نہ وہ کبھی کسی نعمت کو دیکھتا. کیا تو نے حدیث پاک نہ سنی کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت والوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی. مصیبت والوں کو جو ثواب ملے گا تو نعمتوں والے جو دنیا میں نعمتوں میں پلے، دولتوں میں پلے، جنہوں نے موج کی ہے، قیامت کے دن حسرت کریں گے کاش ہم کو بھی مصیبتیں آ جاتی، بلکہ ایسی آتی کہ پہلے ہماری کینچیوں سے کھالیں کاٹ دی جاتی اور ہمیں بھی اتنا ثواب ملتا. تو یوں مطلب اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے. سچی بات یہ کہ اگر غریب صبر کرتا ہے تو مالدار سے یہ زیادہ فضیلت والا ہے کہ غریب جو ہے فقیر مالدار اسے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. مالدار حساب کتاب میں الجھا رہے گا، پھنسا رہے گا، غریب کے پاس چونکہ مال نہیں ہوگا تو مال کا حساب سے وہ بچا رہے گا. مگر غریب اور صابر، اب وہ مالدار جو مالداروں سے غریب جو مالداروں سے چڑھتا رہے، خاربازی کرتا رہے اور دنیا کا مال نہ ملنے پر دل جلاتا رہے اور حلال حرام کی تمیز اٹھا کر بس ترکیبیں کرتا رہے کہ میں مالدار بن جاؤں، یہ اس کی کیٹیگری اپنی ہے. فقیر صابر جس نے جس کو مطلب اللہ پاک نے دنیا میں مال و دولت نہ دیا اور اس نے صبر کیا اللہ کی رضا پر راضی رہا، تو یہ بڑا فضیلت والا غریب و فقیر ہے. اور اس کی مطلب غربت اور فقر جو ہے نا، یہ سمجھو کہ ایک اعلیٰ درجے کی نعمت ہے جو اس کو دنیا میں عطا کی گئی ہے. میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعمتوں میں پلا بڑا تیرا پڑوسی کل قیامت کے 50,000 سالہ دن میں سورج کی سخت دھوپ میں اپنا لمبا حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا، اس وقت وہ تیرے دنیا کے چھوٹے مکان کی تمنا کرے گا کیونکہ اس نے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اور تو اس دن اللہ کریم کی رحمت اس کی عنایت سے صبر و قناعت کی نعمت کے سبب اس سے الگ عرش کے سائے میں کھاتا پیتا نعمتیں پاتا خوش ہوگا. اللہ پاک کے بندے اللہ پاک کے لکھے اور اس کے فیصلے پر راضی رہے. جو اس نے تجھے غریب اور دوسرے کو مالدار کیا، اے بیمار تجھے بیمار کیا اور دوسرے کو صحت مند کیا، اے پریشان حال تجھے پریشانی میں سختی میں اور دوسرے کو آسانی میں رکھا، تیرا ان سارے کاموں پہ صبر کرنا عرش کے نیچے حاصل ہونے والی نعمتوں کا ذریعہ بنے گا. اللہ پاک ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں بنائے جو مصیبت میں پریشانیوں میں اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے سب کام اللہ پاک کے حوالے کرتے ہیں. پارہ 24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 44 میں ہے، وافوض امری الی اللہ الی اللہ بصیر بالعباد. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. میرا آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتے ہیں اس لیے کہ اس اعلی حضرت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس میں عرض نہیں کیا، جہاں عرض کرتے ہیں نا تو وہ عرض کرنا کہتے ہیں، بعض میں اس کو بھی فرمانا کہتے ہیں، فرمانا اس کو نہ کہا جائے، یہاں فرماتے ہیں کیونکہ براہ راست مطلب یہ عرض نہیں کیا بلکہ وہ اپنا ایک مطلب عقیدہ اپنا ایک ذہن اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا، اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارہ ہے در قضا کرتے ہیں. اور میرا در اعلیٰ حضرت شاہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ علیہ بھی کیا خوب فرما گئے,
ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے, سپردنی کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں.
یہ آیت جو پڑھی تھی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں, نور الفن میں فرماتے ہیں, یہ دعا ہر مصیبت اور ہر دشمن کے مقابلے کے وقت پڑھنی چاہیے, بہت مفید ہے. کبھی کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی دشمن گلے پڑ جائے تو یاد آئے تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مسلسل آزمائشیں اور مصیبتیں جب آتی ہیں تو بندہ مومن کو اس پر صبر کرنا چاہیے, لیکن صبر کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جن کی وجہ سے آزمائشیں ختم ہوتی ہیں, مثال کے طور پر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یا بزرگوں کی نیاز دلوانا, صدقہ, استغفار وغیرہ. تو اس حوالے سے امیر اہل سنت رہنمائی فرمائے کہ آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کے ساتھ ساتھ بندہ مومن کو اور کیا کرنا چاہیے.
ابھی جو ایک آیت میں نے حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کی کہ مصیبت آئے, پریشانی آئے, دشمن سے پالا پڑے تو یہ آیت مبارکہ پڑھے, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم پیش آتا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو ایک دعا تعلیم فرمائی بلاؤں آفتوں کے موقع پر یا ان سے بچنے کے لیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھے تو اللہ پاک جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرمائے گا, حفاظت فرمائے گا. اس طرح کی اور بھی مطلب کئی آیات روایات دعائیں لکھی ہوئی ہیں, مدنی پنج سورہ میں بھی دعائیں لکھی ہوئی ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے. اور دعا کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں, الدعاء سلاح المؤمن ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. صبر تو بہرحال ہر صورت میں کرنا ہے, یہ صبر تو خزان ہے, جنت ہے عاشق کو, عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عالم بدین مرکز فیدان مدینہ سے ایک اسلامی باب سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد شعیب اتاری تحصیل کو سلمان بارتی سے, یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب ہمارے علاقے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تیسرے دن فاتحہ خوانی کی محفل ہوتی ہے, اس میں علاقے والے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں اور لنگر کا خرچہ مرحوم کے گھر والوں سے لیتے ہیں. اگر مرحوم کے گھر والے لنگر کا اہتمام کرنے سے منع کر دیں تو انہیں بعد میں کئی قسم کی غیر اخلاقی باتیں سناتے ہیں, تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسا کرنا کیسا ہے, برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. انشاءاللہ بارہ ماہ میں سفر کروں گا, میرے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. اگر واقعی ایسا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ زبردستی ان سے پیسے لے کر اہل میت سے یہ لنگر کھاتے ہیں, اور تو ظاہر جائز ہو ہی نہیں سکتا, گناہ کا کام ہے. بلکہ اگر وہ وارثوں کا حق تھا, یتیموں کا حق تھا تو گناہ میں اور یتیموں کا حق تھا تو گناہ میں اور شدت ہو جائے گی. مالک وارث کے اپنے مسائل, اگر خوشی سے وارثان جو ہیں وہ خوشی سے یہ کرتے ہیں, جو وارث چاہتے ہیں کہ میت کے پیسوں میں سے وہ خرچہ کریں, کوئی نہیں چاہتا تو اس کا حصہ تو الگ کرنا ہی پڑے گا, سب متفق ہوں, سب بالغ ہوں یا نابالغ تو اس کا حصہ الگ کرنا پڑے گا, نابالغ تو اجازت دے نہیں سکتا. یا چلو اہل میت اپنی جیب سے کرتے ہیں, وہ اس کا پیسہ نہیں وراثت کا, تو وہ بھی اگر خوشی سے کھانا کرتے ہیں تب بھی اس میں بھی صورتیں ہیں کہ تیجے کا کھانا بطور دعوت کرنا یہ تو ناجائز ہے. اب اس میں جواز کی صورت یہ کہ ایصال ثواب کے لیے نیاز کے لیے کر لے, مثلا گوشت پاک کے دن چل رہے تو گیارہویں شریف کی نیاز کرتے ہم, اور اپنے عزیزوں کو بھی ایصال ثواب کر دیں, محروم کو بھی بے شک کر دیں, لیکن یہ کہ اس طرح کوئی صورت ہو رکھ کہ بھائی ایصال ثواب کا کھانا ہے یہ دعوت نہیں ہے تو جائز ہو جائے گا. بس صورت وہی ہوگی وہ خوش دلی سے اپنے طور پر یہ کرتے ہوں تو, ورنہ زبردستی کرنا پھر معاذ اللہ ان کو برا بھلا بولنا تو جہنم میں لے جانے والے کام ہے. بلکہ اگر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے جو کچھ کھلایا جس کو بھی تو وہ تو رشوت میں جائے گا, اور رشوت یہ رشوت خور ہوئے جنہوں نے یہ زبردستی کھایا کہ مطلب یہ کہ ورنہ برا بھلا کہیں گے, اس طرح کی زبردستی ان کی عزت کے در پہ ہوں گے, کنجوس مکھی چوس یہ کر دیا. ہمارے ہم بھی بولتے ہیں کچھ نہ کریں کھانا وغیرہ اور ایصال ثواب کے لیے, یا میمنی میں نے بچپن میں سنے تھے وہ ڈھک دیا, سنا ڈھکی چھڑیا میمنی میں, یہ جو میت ہو جائے اور اس کے لیے کوئی کھانے وغیرہ کی دے گئے اور کوئی حساب کتاب کوئی اہتمام واجبی سا نہ کرے نا ڈھکی چھڑیا. یہ بھی ایک مطلب عیب لگایا اہل میت کو کہ یار یہ لو کنجوس ہے یار کچھ کیا نہیں اس کے پیچھے, اب کیا گیا تمہیں بوٹیاں کھلائے تو کیا, یہ ہوا نا. قرآن کریم پڑھ کر درود و سلام پڑھ کر نیکیاں کر کے جو ایصال ثواب کیا یہ کیا نہیں ہے, جب تک تمہارے منہ میں اڈی نہ ڈالے تب تک تم کہہ کے ڈھک دیا کچھ کیا ہی نہیں. کھانا کھلانا ہی تو ایصال ثواب نہیں ہے نا, کپڑے پہنانا بھی سارے ثواب ہے, کسی طالب علم دین کو کتابیں دلا دینا دین کی, یا ویسے دینی کتابیں کو تقسیم کرے تو اور نیکیاں کرے, کسی غریب کی مدد کر دے, کسی عالم دین کو کچھ نظر کر دے, تو یہ ساری جو بھی نیکیاں سب کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے, فرض نمازوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, روزوں کا بھی ہو سکتا ہے, ہر مطلب نیکی کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو یہ سارے ایصال ثواب کیے تمہیں بوٹیاں نہیں کھلائی تو مطلب یہ کہ اس نے کچھ نہیں کیا, تو یہ کانسیپٹ ہے مطلب لوگوں میں جو غلط ہے, ایسا نہیں. اگر چبیل فرض نہیں کیا ایصال ثواب تب بھی گناہ گار نہیں ہے, وہ کسی فرض یا واجب پر اس نے ترک نہیں کیا, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. دعائیں مغفرت تو آدمی کرتا ہی ہے نا اپنے محروم کی, تو یہ بھی ایک ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے, فائدہ پہنچانا میت کو, تو ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں اپنے محروم کے لیے عزیزوں کے لیے, تو یہ بھی ثواب پہنچانا ہی ہے, اور اس سے بھی اس کو میت کو فائدہ ہوتا ہے. ایسا سوچنا بھی چاہیے وسوسہ ہے تو بولنا بھی نہیں, علم کی کمی کی وجہ سے بھی اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. اہل علم جو ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں جن کا دینی مطالعہ ہوتا نا وہ اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھیں گے, یہ عوام جو ہے نا بس یہ بچار اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد قاسم عطاری معلم مدرسۃ المدینہ بالغان بہاڑی کے شہر مچھوال سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی میرا سوال یہ ہے, بعض لوگ کسی مذہبی شخص کو علم ہونے کے باوجود کہ یہ شخص حافظ یا حاجی اور مفتی نہیں ہے تو اسے حافظ صاحب حاجی صاحب مفتی صاحب وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں, اس کا شرعی حکم ارشاد فرما دیں. اور مدنی فیس انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں ہر ماہ پابندی سے 3 دن کا مدنی قافلہ کروں گا, میرے اور والدین کے لیے بخشش کی دعا فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر.
اللہم آمین بیاکم ماشاءاللہ. اس میں اب واقعی پتہ ہے کہ یہ قاری نہیں ہے, حافظ نہیں ہے, حاجی نہیں ہے, مفتی نہیں ہے, یہ تو غلط ہے, نہیں کہنا چاہیے. اب بعض اوقات خوش آمد کے طور پہ کہتے ہوں گے, بعض اوقات یہ کہ ویسے پتہ نہیں ہوتا ہوگا تو حاجی صاحب عام طور پہ لوگ بول دیتے ہیں, تو ان پر تو کوئی حکم نہیں لگے گا, لیکن اب جان بوجھ کر یا بطور خوش آمد کہہ رہے ہیں تو ان پر وہ نہیں کہنا چاہیے. اس پہ قاری تو عام طور پہ اب وہ جو ہمارے یہاں جو قاری بولتے ہیں وہ جو تجوید کے قواعد اور یا وہ مائک پہ آ کر زوردار قراءت کرتا ہے اس کو بولتے ہیں عام طور قاری صاحب, اگر یہ بعض اوقات یہ قاری صاحب کہلانے والے بھی حقیقت میں قاری نہیں ہوتے. یہ کون پکڑتا ہے کہ جو خود قاری ہوتا ہے؟ کہ یہ قاری صاحب یہ آواز اچھی ہے, کان پر ہاتھ لگے ہوئے, ہاتھ رکھ کے لگے ہوئے لینے جلی میں مبتلا ہیں, پتا نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے دیکھ کے اس نے بعض اوقات, ایک کو تو میں جانتا ہوں اور ان کو بہت لوگ اچھی آواز سے پڑھاتے تھے اور ایسے ہی لگے ہوتے تھے. صحیح بولتا ہوں کہ بس اپنے کیا کر سکتے ہیں سکون جلانے کے علاوہ. اس طرح وہ بیچارے آپ بھی تھے بس. تو صحیح اللہ کریم ہمیں سیکھنا نصیب کرے. اچھا اب جو مطلب قاری, ایک قاری وہ ہوتا ہے کہ جو جس کو اتنے درست مخارج سے حروف کی ادائیگی ہو, جو ما یجوز بہ الصلاۃ, نماز جس سے جائز ہو جائے, تو وہ نماز میں درست قراءت پڑھ لیتا ہے. قاری یہ بھی ہے, لیکن ہمارے عرف میں اس کو قاری بولتے نہیں ہیں. قاری اسی کو بولتے ہیں جو میں نے عرض کیا, ٹھیک ہے نا. تب اگر اس تعویل سے کوئی کسی کو قاری صاحب بولتا ہے, بولنا اس کو بھی نہیں چاہیے, پھر مسائل کھڑے ہوں گے. سمجھے کہ اس کو قاری بنا دیا. سمجھے اس کو اس دن ہم نے بولا تھا کہ قراءت کرو تو یہ تو مائک پکڑنے کے لیے آگے ہی نہیں آیا, اس کو آتا ہی نہیں ہے. الگ آتا ہوتا ہے, بعض لوگ شرماتے بھی ہیں. یوں جو دینی ماحول میں ہوتے ہیں نا, ان کو کچھ نہ کچھ قرآن جن کا صحیح ہوتا ہے وہ تلفظ تو نہیں بولتے اس کو, ہمارے یہاں بولتے ہیں مخارج صحیح ہیں اس کے. اصل وہ حرف جو ہے نا مخرج سے صحیح ادا ہوتا ہے, نہ اس کے حروف صحیح ہیں. یہ انڈرسٹوڈ کے مخارج سے ادا ہوتے ہیں, مخرج مانے نکلنے کی جگہ, نہ حرف وہاں سے ادا کرتا ہے یہاں سے ادا کرنا چاہیے. تو یہ جو نمازی ہوتے ہیں نا پرانے نمازی, یا جنہوں نے کچھ نہ کچھ مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہی پڑھ لیا اور صحیح پڑھ لیا, یا اپنا جو قاعدہ ہے مدنی قاعدہ وہ بھی درست پڑھ لیا, یہ بھی ایک طرح سے قاری تو بن جاتے ہیں. ان کی نمازیں درست ہوتی ہیں, ان کے وہ جو پڑھنا ہوتا ہے صورتیں وہ صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگرچہ وہ فنی کیا بولتے ہیں اس کی تجوید کی بعض ایسی چھکیں ہوتی ہیں قواعد, اس بہت سو کو نہیں آتی, تو اس میں عرض نہیں ہوتا جب معنی فاسد نہ ہو, درست پڑھ لیتا ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہرحال, یا حج مالدار کو لوگ حاجی بولتا ہے, کہ کئی مالدار ایسے ہوتے ہیں حج نہیں کرتے. میں آپ کو صاف بولتا ہوں, ہم نے بھی اب سمجھانا شروع کیا ہے, پالٹے ہوتے ہیں حج نہیں کیا ہوتا یار, آئندہ سال جائیں گے یار, اسی سال آئندہ سال, بارگیننگ کرتے نہیں کیا ہوتا حج, توفیق نہیں ہے. اور غریبوں کو دیکھو تو تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مدینے کی جھلک دیکھ لیں, یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے نا. لیکن جس پر حج فرض ہے کرنا ہی کرنا ہے, خطرناک حج نہ کرنا ایسوں کے لیے کہ جن پر حج فرض ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے جانے کی. تو فرض جب ہی ہوگا جب کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو, تب فرض ہو گیا. اب اگر بلا وجہ تاخیر کرتا ہے, اور حدیثوں میں اس طرح کی وحید ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے, برے خاتمے کا خوف ہے, نہیں ایمان کی بربادی کا خوف ہے. حج فرض ہونے کے بعد نہیں کرتا, حج کرنا چاہیے, تو بڑی سعادت کی بات ہے. ایک بار کر تو لو, پھر بار بار جی چاہے گا, کر تو لو ایک بار. جتنے مجھے سن رہے ہیں اگر واقعی دیکھ لیں, اگر اسے مالی وسائل بھی ہیں, کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو سفر حج, آپ کو امریکہ جانے دے پیسے کمانے کے لیے, یو کے جانے دے, یوروپین ممالک میں بھیجے حج کے لیے, رکاوٹ آ جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. حج کا سفر کرنا چاہیے, تو کر لیں جو بھی سن رہے ہیں مجھے, فوری طور پر اسی سال. یار اس وقت تو حج نہیں ہے, سیزن تو آنے والا نا, ابھی سے بالکل فل تیاری کر لیں. کچھ بھی ہو جائے میں نے انشاءاللہ, میری سانس باقی رہ گئی اور شریعت کی کوئی رکاوٹ شریعت کی طرف سے ایسی نہیں آئی, ایسی رکاوٹ نہیں آئی جس کو شریعت رکاوٹ قرار دے, تو اس سال میں نے حج کرنا ہے. ذہن بنا لیں, اللہ کرے گا ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں. نیت صاف منزل آسان,
بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں, کمر بندنا دیارے طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین تیار ہو جائیں. الحمدللہ نگرانی شورا ان کا قافلہ بغداد شریف سفر پر ہے, اور ہمارے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہیں, آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
آج اللہ پاک نے ان کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا, لوگ دور دور سے ان کی مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں, تو ہم اللہ پاک سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ پاک ان کا صدقہ عطا فرمائے.
اللہ پاک کی کرو رحمت ہے کہ اس وقت ہم ایک عظیم مقام پر موجود ہیں, اور اس وقت الحمدللہ مختلف اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا سلسلہ ہے.
مولا سے اپنے ملتا ہے
کریم, ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما, ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے,
جولی کو میری بھر دو ورنہ کرے گی ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا, یہ تیرا کرم ہے یا دوست جو بھلا لیا ہے در پر, کہاں مجھ سا یہ نکم
پاس کوئی عمل اچھا نہیں جو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کر سکے, غوث پاک کا وسیلہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, غوث پاک کا وسیلہ تلاوت قرآن کی عادی بن جائے, غوث پاک کا وسیلہ اے اللہ پاک حج اور عمرے کی سعادت مکمل, غوث پاک کا وسیلہ دین و دین پر استقامت مکمل, غوث پاک کا وسیلہ امیر اہل سنت کو سلامتی عطا فرما, علماء مشائخ اہل سنت کو سلامتی عطا
فرما,
يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما,
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وبارك
يا سيدي يا مكي يا مدني يا
رسول الله, سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
رب العالمين.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله تقبل الله تعالى.
ماشاء اللہ کل غوثیہ پیکیج کا جو اعلان ہوا تھا
جی,
تو ایک اسلامی بھائی نے 313 پیکیج جو ہے وہ آپ کو پیش کیے ہیں.
ماشاء اللہ, اب مسئلہ ہے کہ لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے بغداد شریف, ایک تو میرے 11 تو پہنچ جائیں گے
جی الحمدللہ,
لیکن
اگر یہیں پر بھی جو آئے
یہی ہو سکتا ہے, ہم بہت لیٹ ہوئے ہیں سر, اب ایسے زائرین ملے نا جو ہمیں جانتے ہو, اب کاروان والے جو ہیں یہ بھی نہیں لے جا سکتے, ان کو اپنی غذائیں اور یہ جو ان کے ترکیب کے بھی کچھ ہوتے ہوں گے نا مسافر جو خدمت کے لیے یا وغیرہ, تو یہ ان کے ذریعے اپنے مال مسالے جو بھی ہیں اب پکاتے کھلاتے, ان بیچاروں کا ظاہر پیٹ مانگتا ہے, تو ہمارا وزن وہ نہیں اٹھا سکیں گے, وہ یا ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی, ان کو بھی شرمندہ کرنا مناسب نہیں ہے, پتہ یہ چلا مجھے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے, یہ تو کوئی خوش دلی کے ساتھ اٹھائے تو ہی مطلب ہم ان کو برا بھلا بھی نہیں بول سکتے, ہمارا نہیں لیا, ان پر واجب تھوڑی فرض تھوڑی دادا گیری کرے ہوں ریکویسٹ, یوں مطلب آزمائش ہے, میری خواہش تو تھی کہ یہ وہاں تقسیم ہوتے نا وہاں زائرین کو ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے, اس بار نے ساتوں رسالے شاید ایک تعداد ہے جو پڑھ لیتی, اور انہی کے معلومات میں جمع بہت اس بات. آپ جس بزرگ کے پاس جا رہے ہیں نا, مثلاً سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جا رہے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, معروف کرخی, بہت بڑے بزرگ ہیں, نام بھی برابر نہیں سنا ہم نے, ان کے رسالے تو ان کے مزار پہ چلو چلو جا رہے ہیں, اب ان کا پڑھیں گے تو اتنے بڑے ولی اللہ, ایک عقیدت محبت بڑھے گی, پھر جو حاضری ہوگی اس کا لطف اور ہی ہوگا. یہ فوائد تو اس کے بڑے تھے, لیکن اب پہنچے کیسے رسالے, پھر ان ہاتھوں میں کیسے پہنچے, یہ بھی ایک کام ہے. لیکن جن کو ہم دیں گے اللہ کرے گا وہ تقسیم کریں گے تو ایسے ہاتھوں میں پہنچیں گے, لیکن بس لے جائے کو. اور اب تو دن کیا رہے گا, بدھ کو تو بڑی رات ہے, کل کا منگل کا دن بیچ میں, بدھ بڑی رات ہے, تو آج کل تو شاید یہ بس زائرین جو پورے ہو سکتا ہے ہوتے جا رہے ہوں. ہمارے یہاں جمعرات کو بڑی رات ہے پاکستان میں, لیکن وہاں پر بغداد شریف میں بدھ کو بڑی رات ہے, پتا یہ چلا ہے, اللہ کرم فرمائے. تو یہاں بانٹے, یہاں بھی بزرگوں کے حالات پڑھنا ثواب کا کام ہے, اور بالکل یہاں جو بھی لے یہاں تقسیم کرے, اللہ کے ہاتھوں کوئی اگر ایسا مل جاتا ہے جاننے والا جو لے لیتا آپ کے رسالے, وہاں بانٹے گا سونے پہ سہاگا, بانٹے ضرور بانٹے بٹوائیں انشاءاللہ.
ابھی ہمارے ذمہ دار نے یہی بتایا کہ انہوں نے بھی کچھ بات کی ہے جو جا رہے ہیں ان سے, تو کچھ تو وہ لے جائیں گے, آپ اجازت دے دیں تو یہ جو یہاں پاکستان بھر سے آئے ہیں یہ بھی لیں اور مزید بھی خریدیں اور تقسیم کریں, تو یہ بہت بڑی خیرخواہی ہے کہ 20-25 روپے کا رسالہ ہوتا ہے لیکن اس میں معلومات اتنی زبردست ہوتی ہے کہ بہت مدینہ مدینہ ہو جائے.
سر خرابیاں یوں بھی ہوتی ہیں کہ اپنے بزرگوں کی معلومات ہی کچھ نہیں ہوتی, ہم لوگوں کو ان کی معلومات ہوگی نا ہمیں علم حاصل ہوگا, ان کے فضائل تو اور عقیدت بڑھے گی, محبت بڑھے گی, ایمان میں اور مضبوطیاں آئیں گی. تو یوں ہم سب کو پڑھنا بھی چاہیے, آپ بھی پڑھیں, اس کو بانٹیں. یہاں تو یہ 180 روپے کا ایک پیکٹ ہے, 180 روپے میں تو یار آج کل ہوٹل میں شاید پیٹ بھی نہیں بھرتا, اتنا مہنگا ہو گیا. تو اتنا سستا یہ پورا پیکج ہے 180 روپے کا, 7 رسالے الگ 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 اولیاء کرام کی سیرتوں پر, حضرت فیضان شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ, یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں غوث پاک کے سلسلے کے, غوث پاک کے بھی مشائخ اور پیروں میں سے ہیں ان کی سیرت. تو 7 بزرگ ہیں, 7 کے مزارات بغداد شریف میں جن کا یہ پیکج ہے.
اس میں غوث پاک کی سیرت کا بھی رسالہ ہیں
الحمدللہ, اس کو ضرور حاصل کریں اور ان کو یہیں تقسیم کریں, اگر بیچ سکتے ہیں تو بغداد شریف کربلا شریف جہاں جہاں جائیں یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں, ہوائی جہاز میں راستے میں بانٹ دیں, ایئرپورٹ پہ بانٹے ہیں, جس طرح بھی ان کو دے دیں, مطلب ایئرپورٹ پر بھی اگر زائرین بغداد کو بانٹتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, ایئرپورٹ پہ بانٹ دیں گے تو ایک ایک تو کوئی بھی لے لے گا, منع کون کرے گا, جن کو سمجھ پڑے گا یہ اس کی قدر کرے گا تو ایئرپورٹ پر, ایئرپورٹ سے باہر بھی زائرین بغداد کو یوں بانٹ دیں تو آپ کو اگر وزن اٹھانے کا پرابلم ہے تو یہ بھی سول ہو جائے گا, تقسیم ہو جائیں گے. ہوائی جہاز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گھنٹوں ملتے ہیں ہوائی جہاز میں, ان میں بھی ان کو دے سکتے ہیں, لیکن دیکھ کر, کیونکہ میں نے دیکھا ہے رسالے ہم بھی پہلے ایک دور تھا جو بانٹتے تھے یا اس میں پیکٹ میں رکھ کے چلے آتے, سب نہیں پڑھتے, یہ پرابلم ہے, یا پڑھ کے رکھ دیتے ہوں گے پھر پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا رسالوں کا. تو یوں بہتر وہی ہوتا ہے کہ اپنے کو جیسے اردو اسپیکنگ ہے سمجھ پڑتی ہے, اب اردو اسپیکنگ والے بھی سب ٹھوکے نہیں ہوتے, کان میں لگا کے وہ گانے سننے مست ہوتے ہیں یا سامنے اسکرین پہ بدمست ہوتے ہیں فلمیں دیکھنے میں, اب ان کو دیکھ کر ہے بھی کیسے کیا کریں یار, رابطہ ہی نہیں ہو سکتا, وہ لگے ہوتے ہیں دیر تک لگے ہوتے ہیں, ہے بہت بری حالت ہے یار. تو ایسے کچھ نہ کچھ مل سکتے ہیں پیسنجر کہ جو ایسے محبت ہوتے ہیں, دیں گے تو مسکرائیں گے خوش ہوں گے اور ہو سکتا ہے چومے آپ کا شکریہ بھی ادا کریں اور آپ یہ رسالہ لے کر یہ کھول کے دیکھے بھی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بانٹے, اس میں پھر آخر میں آپ اتریں فلائٹ سے, یہ بھی کوششیں ہو سکتی ہیں, ہم بھی لے لیتے رسالے یہ جیسے آپ نے بانٹ دیے, اب کیا وہ پیکٹ میں چھوڑ کے چلے جائیں گے, کچھ لے جائیں گے کچھ چھوڑ جائیں گے, تو آپ پھیرا کر لیں پیکٹ نکال لیں اس میں سے رسالہ, یہ پھر کام آ جائے گا. اب یہاں ایک بس وہ اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ عین ممکن ہے کہ اس نے رکھا تو کہ جاتے جاتے لے جاؤں گا, اب یہ ہم نے اٹھا لیا اس کا یہ نقطہ بنا یا کیا ہوا, یہ یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ رکھ کر بیچارہ بھول گیا ہے پھر تو یہ اس نے یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا, پتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا, اس کو نہیں چاہیے تو لے لیا, نو پرابلم, اپنے لیے رکھا تھا اور لے لیا ہم نے. اب اس پیسنجر تک تو پہنچنے کا کوئی رستہ بازار تو نہیں ہے. احتیاط یہ سمجھ میں آتی کہ اس طرح کے رسالوں کا جو نکالے, لقطے والا مسئلہ اس میں کر لے, کسی شریف فقیر کو جیسے کہ دے دے, اب وہ قبضہ کر رہے, مالک بن گیا, اب وہ جو چاہے کرے, بے شک وہ آپ کو ہی گفٹ کر دے, اب بھلے آپ اپنی مرضی سے کسی کو بانٹے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پہ سوال ہے کہ لا علمی کی وجہ سے اگر سودی اگریمنٹ کر لیا اور سائن بھی کر دیے, معاہدہ بھی کر لیا, تو اب کیا کرنا ہوگا؟
جان تو چھڑانی پڑے گی نا, اس سے کینسل کریں معاہدہ جو ہے.
یعنی اگر کوئی سود وصول کر چکے ہیں تو ایک صرف ایگریمنٹ کیا یا کچھ عرصہ چلتا رہا اور ایک فریق نے سود وصول کیا دوسرے نے ادا کیا, تو اب اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
اب یہ کہ یہ سود جو ہے یہ مل کے خبیث ہوا جس نے لیا, تو توبہ تو کرنی ہے اس کو, ہر حال میں توبہ کرنی ہے, اور جس سے لیا بہتر یہی کہ اسی کو دے دے واپس. لیکن اب اس میں ہے تو اختیار کہ اس کو نہ دینا چاہے تو کسی فقیر شرعی طور پر جو زکات دینے کا جیسے حقدار ہے اس کو بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے, لیکن بہتر کہ جس سے لیا اس کو دے دے, ثواب کی نیت نہیں کرے گا. ہاں شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا, کہ حکم شریعت ایسے ہی ہے, اسلام کا حکم یہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں قاسم طاہری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں, پیارے امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں یہ میرا یہ سوال ہے, درتے غوث پاک کو شیخ کہنا چاہیے شیخ یا شیخ؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
شیخ اور شیخ یہ عربی لفظ ہے, تو شین یا زبر شائے خاص ساکن شیخ, البتہ یہ فارسی اردو ہندی میں بعض اوقات یہ کہ یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات مجھول پڑھے جاتے ہیں, اب مجھول تو پھر اس کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ کیا ہوتا ہے, بعض اوقات جو آپ کہتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں, بعض اوقات وہی کہ زبر, اسے ہے مطلب اس میں لغت میں دونوں صورتیں دی ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو بار بار داڑھی شریف کٹوانے کا وسوسہ آتا ہو تو اسے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا سوچنا چاہیے؟
وہی سوچنا چاہیے جو شریعت کا حکم ہے, کہ نہیں کٹوانی, نہیں کٹوانی. شیطان تو بحث نہیں کرے, ابھی جان چھوڑ یار میں رکھ لی, توجہ نہ دے, کہ شیطان تو بھیڑتے رہیں گے نا تو وہ تنگ کرتا رہے گا, نو لفٹ کریں گے نا وسوسے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اس وسوسے کی طرف توجہ ہٹا دے, شیطان نامراد ہو کر پلٹ جائے گا.
محمد فہیم عطاری المدنی اورنگی ٹاؤن سے عرض گزار ہوں, میرا امیر علیہ سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ جیسا کہ آج کل پتنگ اڑانے لوٹنے اس کا بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے, گلیوں چھتوں گھروں سے اوپر سے لوگ پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, کبھی کسی کی گردن کبھی کسی کا ہاتھ, اس حوالے سے کیسے منع کیا جائے؟
اللہ کرم فرمائے, آپ نے آج دیکھا, ہم نے بچپن سے یہی دیکھا ہے, پتنگ اڑانے کا, لوٹنے کا, ڈور لوٹنے کا, آنکھیں بند کر کے روڈوں پہ بھاگنے کا, پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ہاتھ کٹتے ہیں, پھر اب سوشل میڈیا تو گردنیں کٹتی ہوئی دکھاتا ہے, زخمی ہو جاتے ہیں, اس میں ایک تو نقصان ہی ہے. دوسرا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ بھی کہ لوٹی ہوئی ڈور جو ہے کسی کے پتنگ کی ڈور لوٹ لی, اس سے جو کپڑا سلائی کر کے پہنا اس میں نماز بھی مکرو تحریمی ہوگی, کیونکہ جو ڈور لوٹی نا وہ لوٹی, جس طرح ڈاکو لوٹتے, یہ تو اپنا مالک نہیں ہوا نا, جس نے پتنگ اڑائی ڈور تو اسی کی ہے, یہ لوٹنا یہ گناہ ہے, جس کی ہے اس کو دینی پڑے گی. ہمارے یہاں یہ ہے جس نے لوٹھی اس کی, فتح رضویہ شریف جلد 24 سوال نمبر 258 تھا 259, یہ بڑے مفید سوالات جوابات ہیں. یہ بتا دو کن کیا, یہ پہلے پتنگ کو کن کیا بولتے تھے اس دور میں, اب پتنگ بولتے ہیں ہم لوگ, اور اب ہمارے پنجابی جو ہے یہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں, گڈی گڈی, ہاں گڈی بولتے ہیں, وہاں گڈا ہوتا ہوگا, گڈی ہوتی ہوگی, اب مزید آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوالات ہوئے, کن کیا یعنی پتنگ اگر گھر پر گر جائے اور معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے، لے لینے سے گناہ تو نہیں؟ نمبر دو، کن کیا یعنی پتنگ اڑانا گناہ یا نہیں؟ الجواب، نمبر ایک، کن کیا لوٹنا، کن کیا یعنی پتنگ لوٹنا حرام، اور خود آ کر گر جائے تو اسے پھاڑ ڈالے، اور اگر معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے تو ڈور، یہ ڈور کے تعلق سے غالباً، اور اگر معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے یعنی ڈور کس کی ہے تو ڈور کسی مسکین کو دے دے کہ وہ کسی جائز کام میں اس کو صرف کر لے، اور خود مسکین ہو تو اپنے صرف میں اپنے استعمال میں لے آئے. پھر جب معلوم ہو کہ فلاں مسلم کی ہے اور وہ اس تصدق یعنی کسی مسکین کو دے دیا یا اس اور یا اس مسکین کے اپنے پر راضی نہ ہو تو دینی آئے گی، دے دیا تب بھی اگر جس کی ہے وہ مالک مل گیا اور ہے مسلمان تو اس کی دینی تو پڑے گی، اگر راضی نہیں ہوتا کیوں دیا میری تھی یا کیوں استعمال کیا میری تھی، اب اس کو دینا پڑے گا. اور کن کیا یعنی پتنگ جو پھاڑ ڈالی ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں. اور دوسرا، کن کیا اڑانا وغیرہ، تو اس کا دوسرے کا جواب یہ، کن کیا یعنی پتنگ اڑانا منع ہے اور لڑانا گناہ. دوبارہ لے کے اس کو لوٹنا ویسے ہی جائز نہیں ہے، پھر اس میں جان کے خطرے، زخمی ہونے کے خطرے، ایکسیڈنٹ کے خطرے، چھتوں سے گرنے کے خطرے، اس طرح کے واقعات بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. تو یہ رسم ہی ختم ہونی چاہیے. پتنگ اڑانا بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اس کی بھی ممانعت ہے، پتنگ اڑائے بھی نہیں، یہ لہو و لعب ہے کہ کھیل کود میں ہی آئے گا یہ، سو اس سے بھی منع کیا ہے اعلی حضرت نے، ممانعت ہے، منع. اب یہاں بھی پھاڑنے میں بھی یہ کہ وہ آ کر سر نہ پھاڑ دے گی اس کی تھی، یہ دیکھنا پڑے گا. سعد کو بھی تو اسلام پسند نہیں کرتا نا کہ لڑیں آپس میں جھگڑے، ایسی کوئی صورت ہے کہ وہ آپ پر حاوی ہو جائے گا، مار داڑ ہو جائیے تو پھر ظاہر ہے کہ نہ پھاڑے. سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہم پتنگ پھاڑیں گے اور وہ کہیں ہمارا سر پھاڑے گا یا پیٹ پھاڑ دے گا، کیا ہوگا؟ ویسے ہی بازو کا چھتوں پہ اور پتنگیں اٹک جاتی ہیں، کوئی مالک کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کو پھاڑ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر اب کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ ایک عرصہ گزرا ہے اور اس طرح کچھ اس نے دوسروں کی ڈوروں کے ساتھ اس طرح یہ معاملات کیے ہیں، تو اس کا اب کیسے ازالہ ممکن ہے؟
یہ تو شاید ہی کوئی بچہ بچی ہے، اس سے بچپن میں تو یہ دھندا ہے، لوگوں تعداد ہے، روڈوں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ٹرکیں آ رہی ہیں، گاڑی آ رہی ہیں. پھر یہ کہ ہمارے یہاں تو بسنت کے نام پر جو پتنگوں کے میلے لگتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم سچے پکے بامل مسلمان بن جائے. رسمیں بھی غیر مسلموں کی رائج کی ہوئی ہیں، مرے پڑ رہے ہیں اس پر، اتنے کروڑوں اربوں روپے کے پیسوں کا دھواں کرتے ہیں، کتنی زخمی ہوتے ہیں، جانے ضائع ہوتی ہے، لوٹ مار مچی ہوتی ہے، اور فلم ایکٹر، فلم ایکٹریس اور پتہ نہیں کیا کیا اٹریکشن دیے جاتے ہیں کہ یہ اڑائے گا وہ اڑائے گی اور تماشا بنا ہوتا ہے. اللہ کریم کرم فرمائے، ایسا دیکھنا بھی بالکل نہیں چاہیے، اس کی طرف سے گزرنا بھی نہیں چاہیے کہ نفس ہے نا یہ پھر مبتلا کرے گا، لالچ بڑھے گی اپنی. تو اس میں یہی ہے کہ اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اب لوٹ لیا تو زن غالب کرے کہ بھائی کس کا لوٹا تھا، اگر یہ پتا چل جاتا ہے کہ فلاں کا لوٹا تھا ڈور جو جائز نہیں تھی، ڈور لوٹنا تو کہ مالک تو بھلے جو بھی کام کر رہا تھا پتنگ اڑانے کو، اچھا کام تو نہیں کر رہا تھا، لیکن مالک تو ہے نا اس ڈور کا، یہ ڈور کی اس ڈور کی قیمت اندازہ لگائے، اور اگر ڈور موجود نہیں ہے تو مالک سے رجوع کرے، نہ ہو تو اس کے وارثوں سے رجوع کرے، اور اس ڈور کی جو بھی قیمت بنتی ہے یا خود ڈور موجود ہے وہ ڈور اس کو پیش کر دے. وہ اگر معاف کر دیں وہ رسہ تو معاف ہو جائے گا، مالک اگر زندہ ہے معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے مالک کوئی بھی نہیں مل رہا، اندازہ لگا کہ اس وقت تو ڈور سستی ہوتی تھی، جو اگر کسی نے بچپن میں کی اور اب جوان ہو گیا، اب تو آہستہ آہستہ مہنگائی تو آ رہی ہے، اس کی رقم کا بس ذہن جمائے یا خیال جم جائے کہ میں نے 50 روپے کی ڈور یا 25 روپے کی ڈور لوٹی ہوگی، 100 روپے کی لوٹی ہوگی، نہ مالک کا پتہ نہ کچھ، اتنی رقم پھر ایسے شرعی فقیر، ایسے غریب آدمی کو، ایسے شخص کو دے دے جس کا زکوٰۃ لینا جائز ہوتا ہے، دے دے اور توبہ بھی کرے، اس کا یہ حل جو زیادہ مشکل نہیں ہے. اچھا سوال کیا انہوں نے، اس میں ہزاروں لاکھوں کی توجہ جا سکتی ہے، یار یہ کام تو میں نے بھی کیا ہے. عام طور پہ آدمی سے بچتا نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. بسنت میلا رسالہ یہ مکتبۃ المدینہ سے 11 روپے میں حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے 24 پیجز ہیں.
ماشاء اللہ یہ رسالہ پڑھیں. اس میں بسنت میلا یہ اس کی حقیقت بھی لکھی ہوئی ہے، یہ کیسے رائج ہوا ہے. نہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ غیروں سے قوم نے سیکھا ہے اور بس اب مسلمان آنکھیں بند کریں بس لگے ہوئے، ختم ہونا چاہیے اس کو. حکومتیں بھی پابندیاں ڈالتی ہیں اور بس وہ لوگ قابو آتے نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ایک سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا قبول ہوتی ہے تو سب کی قبول ہوتی ہے یا صرف دلہا دلہن کی قبول ہوتی ہے؟
مطلقاً دعا کی قبولیت تو ہے، جو کل اس پر کافی یعنی کہ عرض کیا تھا، ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اب یہ پہلی رات کی دعا بولتے ہیں، یہ مشہور بولتے ہیں، یہ قبول ہوتی ہے. اب اللہ بہتر جانے کہ یہ کہاں سے چلی ہے، لیکن سنتے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کوئی روایت اس کی پتہ نہیں ہے، نہ علماء سے سنا ہے، نہ کچھ سنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ مشہور بہت ہے. اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الغبی صلی اللہ علیہ
محمد علی رضا تاری. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار ان کے والدین کا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پہ کامیابی ہو یا دینی طور پہ کامیابی ہو. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے علم دین، آپ کے عشق رسول، آپ کے علم دین کی خدمات کے پیچھے آپ کے والدین کا کیا کیا کردار تھا؟ نیز یہ ارشاد فرما دیجیے کہ آپ کے والدین بھی کیا ولی اللہ تھے؟
والدین کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ کوئی اس طرح کی روایت تو نہیں پڑی، البتہ بے شمار صحابہ کرام ایسے تھے جن کے والدین مسلمان نہیں تھے. اب اس میں والدین کا کردار کہاں سے آیا؟ صحابہ تو صحابہ، کسی کسی ترقیاں. تو یوں مطلب یہ کہ والدین کا کردار ہونا یہ شاید لوگوں ہی کی طرف سے ہے. بعض اوقات والدین کا کردار اتنا ڈبا ہوتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود کہ وہ تو دین سے روکتے ہیں، داڑھی سے روکتے ہیں، آج کل تو داڑھی نہیں رکھنے دیں گے، دینی اجتماع میں نہیں جانے دیں گے، دین پڑھائیں گے نہیں. اب کوئی بچہ خوش نصیب ہے اور کوئی ترکیب بنا کر وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، ویسے ماں باپ کا کردار کیا ہے، نہ اس کو کیا ثواب ملے گا، بلکہ جہاں جہاں اس نے غیر واجبی روکا ہے تو اس کو تو گناہگار ہوگا، یہ دین سے اس نے روکا. یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ماں باپ کے کردار کی. تاہم میرے مرشد غوث پاک کے والدین بڑے عظمت والے تھے، بڑے عظمت والے تھے، اور بے شک مطلب یعنی کہ ان کا ولی ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ یہ امر بالمعروف میں بہت مطلب سخت تھے، نیکی کی دعوت خاص کر نہیوں نہ نیل منکر میں گناہ سے روکنے میں، اس کے لیے ان کا نام پڑا تھا جنگی دوست. تو یہ اچھے بزرگ تھے حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. امی ان کی جان چوتھی ام الخیر فاطمہ، یہ بھی بڑی زبردست تھی، ان کے بھی اپنے واقعات ہیں ان کے تقوی کے. اور اسی طرح ان کے نانا جان حضرت شیخ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی پائے کے ولی اللہ تھے. یہ غوث پاک کا تو جو مطلب گھرانہ جو ہے نا، تو ان کی نگاہوں سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میں کھچی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے میرے اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، کائنڈلی اس کی ڈیفائن بتا دیجئے اور دعا فرما دیجئے کہ ہمیں باادب مکہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو. جزاک اللہ خیرا.
اللہم آمین ویاکم. اللہ پاک آپ کو مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے بعد اب ماں باپ کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ. رسول وہ ہوتے ہیں کہ جو شریعت لاتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورے شریف نازل ہوئی اور یہ ان کی شریعت یہ لائے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل مقدس شریعت لائے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے. تو یہ مطلب 313 کے یہ رسول تھے، باقی انبیاء کرام تھے، سب نبی مکرم معظم. ہر نبی پر، ہر رسول پر ایمان لانا یہ شرط ہے. ایک بھی نبی کو اگر مائنس کیا کسی نے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ انشاءاللہ عزوجل بدھ والے دن بغداد شریف حاضری کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، تو آپ کے ترغیب دلانے پر انشاءاللہ میں جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے رسائل جو ہے وہ انشاءاللہ بغداد شریف لے کے جاؤں گا، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ یہ تقسیم بھی کیے جائیں گے. دعا فرما دیجئے گا ادب والی حاضری نصیب ہو. محمد تنویر اتاری، مدنی، سردار آباد.
ماشاءاللہ اب پہچانا. بارک اللہ فیکم. آپ اکیلے تو جا نہیں سکتے، آپ شخصیت ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی ہوں گے، تو دانیلیا والا کی شخصیت ہے، کڑیا والا کی. ماشاءاللہ بہت پرانے عہدے طالب علمی سے میں ان کو جانتا ہوں، ایکٹیو صاحب بھائی ہیں. اب تو ماشاءاللہ پورا درجہ، اور اپنے درجے کو بھی دعوت اسلامی کام کرواتے رہتے ہیں. تو بارگاہ غوثیت مآب میں، خصوصاً کربلا شریف میں، نجف اشرف میں جہاں جہاں حاضریاں ہوں، سلام عرض کیجئے گا میرا، اور اللہ کریم بعد اب حاضری نصیب فرمائے، بازوق حاضری نصیب فرمائے، جتنے ہو سکے واقعی رسائل اب لے جائیں. اور آپ لے بھی جائیں گے، میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو، آپ الحمدللہ سمجھتے ہیں ان کے فوائد، وہ تقسیم کریں، اللہ برکت دے آپ کو. اب آپ تو ہیں مدد دور ہوتے ہیں، ہم بھی کچھ رسالے آپ کو پیش کر دیتے دیا نا، مگر اتنے سارے ہو سکتا ہے اٹھا بھی نہ سکیں. تاہم یہ کہ حاجی امین کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہیں سے، مکتبے سے، مکتبۃ المدینہ جو آپ کے یہاں ہو، وہاں سے بھی ترکیب ممکن تو ہے
انشاءاللہ.
اگر آپ کے ساتھ اور بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ اچھی تعداد پہنچ جائے گی وہاں انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو وہ اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے وہ دعا ہم بھی پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا سید یوسف شاہ صاحب کی زیارت ابھی کروائی گئی اسکرین پر، اس کا مطلب کوئی سائل ان کے پاس کوئی ترکیب ہے.
چلیے دعا کے حوالے سے تھا
جی جی،
ایسے ہی تھا وہ.
اچھا ویسے ہی
جی،
بس سیدوں کا دیدار ویسے ہی تو نہیں ہوتا ہے،
زیارت کرنے کے لیے تھا.
ماشاءاللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، فیصل آباد میں موجود حاضرین، آپ کو نفل روزوں کے حوالے سے جو نیتیں کی گئی ہیں ان کی کارکردگی دکھاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو سورہ اخلاص پڑھی گئی ہے اس کی کارکردگی دکھاتے ہیں.
ماہ ربیع الآخر 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 157,987، اسلامی بہنوں کی تعداد 76,136، ٹوٹل نفلی روزے رکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 234,123، 2,34,123. سورہ اخلاص پڑھنے کی کارکردگی اسلامی بھائیوں نے پڑھی 2,79,87,230، اسلامی بہنوں نے پڑھی 8,66,08,510. ٹوٹل سورہ اخلاص پڑھی گئی 11,45,95,740، 114,595,740.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
22 اکتوبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، قیامت میں جب بندہ دنیا میں اپنی قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا تو کیا خواہش کرے گا؟ جواب، وہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. سوال نمبر 2، جو بظاہر کسی کا مرید نہیں مگر اسے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سچی عقیدت ہے تو کیا وہ بھی غوث پاک کا مرید ہے؟ جواب، جی ہاں، وہ بھی غوث پاک کا مرید ہے. سوال نمبر 3، بغداد شریف کا مدرسہ نظامیہ کس نے قائم کیا تھا؟ جواب، نظام الدین توسی نے. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنت محمد اعجاز اتاریہ سیالکوٹ، شبیر مدنی کیرول پکا، محمد اسلم اتاری گرو مندر کراچی، بنت افتخار توبہ، محمد شاکر خان کھوکرا پار ملیر کراچی، حافظ محمد صدیق اتاری پاک پتن، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام حافظ محمد صدیق اتاری پاک پتن. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
ناظرین سے جو مدنی مذاکرے میں سوالات کیے جاتے ہیں تو ان کے جوابات آپ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں دے سکتے ہیں. آج کے سوالات نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، حرم مکہ میں ایک گناہ کرنے پر کتنے گناہ کے برابر ملتا ہے؟ سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کس ام المؤمنین کے مکان شریف میں بنائی گئی؟ سوال نمبر 3، کس چیز کو مومن کا ہتھیار فرمایا گیا؟ ان سوالات کے جوابات اس نمبر 03411255544 پر دینے ہیں. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے رب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کرے ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر و ثواب عطا فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ کاملین، تمام بزرگان دین، تمام مؤمنات و مؤمنین، تمام مسلمات و مسلمین، محدثین، مفسرین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام غزالی، امام اعظم ابو حنیفہ، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف کر دے، پروردگار ہمیں نیک بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، نمازوں کی کوتاہیاں دور ہوں، صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق ملے، قرآن پڑھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور یہ غلطیاں دور کرنے کا بھی ہم کو جذبہ دے کہ ہم وقت دیں اور تیرا کلام درست پڑھنا سیکھیں، اور جو سیکھیں ان کو سکھانے کی توفیق دے. یا اللہ پاک تعلیم قرآن عام ہو جائے، یا اللہ پاک جو نماز کی کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں یہ بھی ہمیں سیکھنے کی توفیق دے کہ ہم درست نماز پڑھنے والے بن جائیں، الہ العالمین سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. یا اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، نیک بندہ بنا لے. اے اللہ پاک ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ پاک ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا، تیری ناراضی کی تاب ہرگز نہیں ہے. اے اللہ پاک اپنے عذاب سے بچائے رکھنا. یا اللہ پاک نزع روح میں موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ہماری روح قبض ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے ہم رخصت ہوں. الہ العالمین بار بار حج نصیب ہو، بار 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 میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب ہو. یا اللہ پاک میں بغداد شریف کی حاضری سے بھی مشرف فرما. الہ العالمین جتنے زائرین گئے ہیں بغداد شریف، کربلا شریف، نجف اشرف، جہاں جہاں یہ حاضریاں دیں گے سب کی حاضریاں قبول فرما. الہ العالمین سب کی دعائیں قبول فرما، جو ہمارے حق میں دعائیں کریں وہ بھی قبول ہو جائے. الہ العالمین شریعت کے مطابق، اسلام کے احکام کے مطابق انہیں سارا وقت گزارنا نصیب ہو، خوب نیکیاں کرنے نصیب ہوں، غفلتوں سے بچا، گناہوں بری حرکتوں سے بچا. الہ العالمین ہر طرح سے ہمیں حفظ و امان میں رکھ. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عطا ہو جائے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹے جن کو چاہیے انہیں بیٹے نصیب ہو جائیں. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. اے میرے پروردگار سب پر رحمت کی نظر فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، مظلوم قیدیوں کو رہائی دے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر آباد ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، شرور و فتن سے بچا، فساد سے بچا. یا اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کو آپس میں محبت کے ساتھ زندگیاں سنت کے مطابق گزرنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر وے کسو مجبور کی.
کب گونا
کب میرے لیے
وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
اے شیخ شاہ مدینہ را صلی اللہ و سلام اے شیخ شاہ مدینہ را صلی اللہ و سلام زینت عرش معلی صلی اللہ و
والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سیدی، یا مکی، یا مدنی، یا عربی، یا قرشی، یا حشمی، یا مطلبی، یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
قندیل نورانی یا غوث اعظم جیلانی،
یا غوث اعظم جیلانی،
ہے دل کو تیری جستجو، غوث اعظم 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 زبان پر تیری گفتگو، غوث اعظم زبان پر تیری گفتگو، غوث اعظم نظر میں کوئی خوب رو کیا سمائے، نظر میں کوئی خوب رو کیا سمائے، بسا میری آنکھوں میں تو غوث اعظم، بسا میری آنکھوں میں تو غوث اعظم ہے دل کو تیری جستجو، غوث اعظم زبان پر تیری گفتگو، غوث اعظم ہے سورج چاند ہے تو، ہے سورج اگر مصطفیٰ چاند ہے